رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جہاں۔
حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ ان شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے ابتدائی دنوں میں اسلام قبول کیا، اور سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت کی گواہی دی۔ اسی گروہ کے بارے میں قرآن پاک میں تین عظیم بشارتیں آئیں کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں، ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری زندگی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزاری۔ ہر ممکن طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دل جوئی میں مصروف رہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد کتنے احسن انداز سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے غم کو کم کیا، اور کس طرح کاشانۂ نبوت کو سنبھالا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب مبارک مطمئن ہو گیا۔ اور پھر حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی باری کا دن بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا تھا۔ حالانکہ اس رشتے میں ایسی قربانی دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اپنے اعلیٰ اوصاف اور حسن اخلاق کی بدولت آپ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پسندیدہ شخصیت بن چکی تھی۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، فطری طور پر یہ بات آسان نہیں کہ ایک زوجہ دوسری زوجہ کو اپنی باری دے دے، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں یہ مشکل قدم بھی اٹھایا۔ اللہ کریم کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔
رمضان ہے دیکھو روزانہ تم چھوڑنا، رب کی رحمت باہیں پھیلائے ہیں نام موڑنا۔
MBA from Kaiser Street.
میں پروفیشنلی کاسٹ اکاؤنٹنٹ ہوں، پیشے سے میں سائیکولوجسٹ ہوں۔
میری فیلڈ ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے۔
میری فیلڈ سی اے ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنسی۔
اسسٹنٹ پروفیسر ہوں ڈپارٹمنٹ آف زولوجی۔
پہلے میں کبھی آج تک کاف بیٹھا ہی نہیں تھا،
مجھے نئی زندگی ملی ہے یہاں کے۔
نارمل زندگی میں ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا ہے رمضان کا۔ میں کہتا ہوں کہ رمضان پورا سال چلے۔
نماز کا حلقہ لگا ہوا ہے، سنت سیکھنے سکھانے کا بھی ہے،
اور غسل کا طریقہ سیکھا ہے۔
غسل میں جی تین فرض ہوتے ہیں۔
یہاں پہ بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، نماز کا طریقہ، غسل کا طریقہ، بہت کچھ۔
یہاں پر میں نے دیکھا لوگوں کو شاپر تقسیم کیے جا رہے تھے، آپ کو مل گئے؟
جی جی مل گئے۔
یہ کس مقصد کی لفتاری ڈالنے کے لیے یا کس مقصد کے لیے؟
نہیں، اگر مسجد میں اگر آپ کو کوئی کچرا نظر آ جائے تو کچرا جو ہے وہ چن کے تھیلی میں ڈال دے، تاکہ مسجد کی صفائی جو ہے وہ برقرار رہے اور گندگی نہ ہو۔
یہ شوبر اس لیے دیا گیا ہے کہ یہاں پہ جو کچرا وچرا ہوتا ہے اس کو اٹھا کے ہم لوگ رکھ دیں، کیونکہ ہماری آنکھ میں جتنی تکلیف ہوتی ہے کچرا جانے سے، اتنی مسجد کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔
کشمیر بمبر سے آیا ہوں، فرسٹ ٹائم ہے یہاں میں آیا ہوں۔ پہلے میں کبھی آج تک کاف بیٹھا ہی نہیں تھا۔
اس سے پہلے بھی تین چار کر چکا ہوں، لیکن وہ اپنے محلے کی مسجدوں میں گئی ہیں۔
یہاں سب کچھ سکھایا جاتا ہے، دین سکھایا جاتا ہے۔
گاؤں میں تو یہ ہوتا ہے کہ اپنی مرضی سے اٹھنا ہے، اپنی مرضی سے پڑھنا ہے، جو کچھ کرنا ہے۔
وہاں تو بیٹھتے چپ کر کے بیٹھے رہتے، بس
یہاں ایک شیڈول بنا ہوا، شیڈول کے مطابق ہم نے چلنا ہے۔
یہاں پر جو معاملات ہیں پبلک مینجمنٹ کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ جو ٹائم مینجمنٹ ہے، تمام تر معاملات کے حوالے سے الحمدللہ بہت ہی بہترین ہے۔
یہاں کا ایکسپیرینس بہت زبردست ہے اور بہت اچھا لگا ہے۔
اس طرح کی ایگزامپل ہمیں دیکھنے سے بھی نہیں ملتی، اور صرف میرے مرشد کا اور دعوت اسلامی کا خاصہ ہے.
اگر دوسری مسجدوں میں بیٹھو گے تو بیسیکلی تم سیکھنے سکھانے کا عمل زیادہ نہیں کر پاؤ گے.
میں بیسیکلی لاہور سے بلانگ کرتا ہوں, تو میں نے یہ سوچا کہ میں کراچی آیا ہوا ہوں, کراچی میں موجود ہونے کے باوجود اگر میں فیضان مدینہ میں نہ بیٹھوں تو پھر فائدہ نہیں ہے.
دو دن کے اندر کھانا کھانے کی دعا, کھانے کی بات کی دعا, اور یہ سلسلہ ہے نا یہ, اور قرآن شریف مکاری کے ساتھ پڑھنے کا سلسلہ, یہ بہت اچھا لگ رہا ہے.
پانچ وقت یہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں, نوافل پڑھ رہے ہیں.
مجھے یہاں ہر بندے کے اندر وہ نظر آتا ہے کہ جنون اور ایک موٹیویٹ اور ایک ایموشن نظر آ رہا ہے کہ دین کے لیے اور اعتکاف کے لیے بہت ہی لوگوں کے اندر جذبہ ہے.
دعوت اسلامی سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں فنڈامنٹل بتا رہے ہوتے ہیں.
میرے علیہ سنت نے جو بتایا ہے اذان کے متعلق, وہ سن کر یہ آئیڈیا ہوا کہ ماشاء اللہ وہ تو ہم لوگ اگر اسی پہ عمل کریں تو ہماری اتنی ماشاء اللہ نیکیاں بن جاتی ہیں جس کو ہم لوگوں نے ضائع کیا.
ہر بندے کے اندر ایک مسکراہٹ ہے, ہر بندہ ملتے ہیں خوشی کے ساتھ ملتا ہے.
بنیادیں ہماری چیزیں کمزور ہوتی ہیں, کیونکہ ہر چیز کی بنیاد اگر پکی ہوگی نا تو آگے جا کے ایک چیز بہت اچھی آتی ہے.
اسلام کا پہل کرتا ہے تو رسپیکٹ سے بات کرتا ہے, جبکہ باہر انوائرمنٹ میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہیں پر بھی.
میں جو سیکھ رہا ہوں انشاءاللہ اپنے طالب علموں میں ڈیولپ کروں گا.
یہاں پہ باقاعدہ لیکچرز ہو رہے ہیں جو کہ امیر اہل سنت کو دے رہے ہیں.
پچھلی سال بھی میں یہاں آیا تھا, ماشاءاللہ مجھے بہت سیکھنے کو ملا تھا اور نگران شورا کے بیان بھی سننے کے سکون ملتا تھا, تو اس وجہ سے کھینچا ہے.
نگران شورا جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے ہماری طبیعت فرماتے ہیں.
میں دین کی طرف لگ گیا, آگے میں نماز ہی نہیں پڑھتا تھا لیکن اب نماز کی طرف آ گیا ہوں.
میری 41 سال عمر ہو گئی ہے ماشاءاللہ, بچے بھی میرے ماشاءاللہ جوان ہیں, مگر اس سے پہلے جو میں نے زندگی گزاری ہے نا تو وہ میں نے اندھیرے میں گزاری ہے. سمجھو مجھے نئی زندگی ملی ہے یہاں کے.
نارمل زندگی میں ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا ہے رمضان کا.
مجھے پتا چلا ہے کہ عید کے بعد یہاں پہ قافلہ ہوگا, تو میں نے نیت میں نے سوچا ہے کہ میں اس میں بھی شرکت کروں, اور نیت بھی کی ہے کہ میں اللہ مجھے توفیق دے اس میں شرکت کرنے کی.
یہاں ایک فائدہ سب سے بڑا یہ کہ ہر ٹائم نیکی میں گزرتا ہے.
پہلے میں اعتکاف میں نہیں بیٹھتا تھا, رمضان بھی بس ایسے ہی روزے کچھ رکھتا تھا کچھ نہیں رکھتا تھا, پر جب میں پچھلی سال یہاں اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے آیا 10 دن کے لیے, تو میں نے سوچا یار میں نے بہت ٹائم گوا دیا, ایسے ہی یہاں آیا ہوں تو بس دل کرتا ہے ابھی رمضان چلی اور روزے رکھے نمازیں پڑھیں ثواب کمائیں.
میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں یہاں سے کیسے جاؤں, میرا تو دل لگے گا ہی نہیں جب یہاں سے جاؤں گا. تو
تم نے غفلتوں میں زندگی گزار دی, اب پتہ چلا ہے کہ اصل زندگی تو یہی ہے.
اس بیان کے بعد اور زیادہ مطلب ذہن بنا کہ اس ان معاملات کے حوالے سے اور زیادہ حساسیت کی ضرورت ہے, اور زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے, اور یہ جو سوشل ایول ہے اس کو اور زیادہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے.
رونگٹے کھڑے کرن ہو گئے تھے اس بات کو سن کے کہ بندے کا ذہن کہاں کہاں چلا جاتا ہے اور اس کے پیچھے ایک مطلب کتنا گناہ ہے.
اس طرح کی ترغیب دلانی چاہیے نوجوان نسل کو تاکہ ان کو پتا چلے اور ان کو بچایا جا سکے گناہوں سے.
بیان کو سننے کے بعد الحمدللہ کافی لوگ بدلیں گے اور اپنے آپ کو چینج کر کے یہاں سے جائیں گے.
اس طرح کی تربیت تو مطلب اسکول کالجز وغیرہ کا خاصا ہے نہیں, یہ صرف اور صرف دعوت اسلامی کا خاصا ہے.
نگرانی شورا جو ہے انہوں نے تو ہماری جو تربیت کی یہ اس کی تو ضرورت ہے, لیکن وہاں پہ یہ موٹیو ہے ہی نہیں, وہ تو اس کے برعکس جو ہے نا اس غلط چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں.
العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف, جب کبھی داخل مسجدوں نے سعادت پائے اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی, آپ معتکف ہو گئے. دن میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زمان سے دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے. جب تک اعتکاف کی نیت سے آپ مسجد میں رہیں گے مفت میں ثواب ملے گا, جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. اور جو 10 دن کا سنت اعتکاف کیے ہوئے ان کو بار بار نیت کرنے کی حاجت نہیں ہے, ان کے مسائل اور ہیں اعتکاف کے تعلق سے. 1445 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج 24ویں شب کی مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود و سلام پیج نمبر 7 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 24. بے شک اللہ پاک نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جس نے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے. بس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا یعنی پڑھنے والے کا اور اس کے والد کا نام پیش کرتا ہے, کہتا ہے فلاں بن فلاں نے, فلاں فلاں کا بیٹا اس نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے. سبحان اللہ, درود شریف پڑھنے والا کس قدر بختاور ہے کہ اس کا نام مع ولدیت یعنی والد کے نام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں پیش کیا جاتا ہے. یہاں یہ نقطہ بھی انتہائی ایمان افروز ہے کہ قبر منور پر حاضر فرشتے کو اس قدر زیادہ قوت سماعت دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت کے اندر درود شریف پڑھنے والے لاکھوں مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آواز میں سن لیتا ہے. جب خادم دربار کی قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت کا یہ حال ہے تو سرکار والا تبار مکہ مدینہ کے تاجدار محبوب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کی کیا شان ہوگی, وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے اور کیوں نہ ان کی فریادیں سن کر باذن اللہ یعنی اللہ پاک کی اجازت سے ان کی امدادیں فرمائیں گے. اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود, میں قربان اس ادائے دستگیری پر میرے آقا مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ حدیث پاک جو آپ نے سنی اس کا حوالہ ہے مسند بزار جلد 4 صفحہ نمبر 255 حدیث نمبر 1425. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اچھا نیتیں حسب حال کر لیجئے, جو جو نیتیں آپ یوں لگے کہ میں نبھا لوں گا وہ نیتیں کرنی ہے. ادھر ادھر دیکھنے باتیں کرنے, دوسروں کو اشارے کرنے, خود کشادہ ہو کر یعنی پھیل کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر اور دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا. صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود پاک پڑھوں گا. مجبوری نہ ہوئی تو آخر تک یعنی اعلانات صلاۃ السلام وغیرہ کے بعد ہی اپنی جگہ چھوڑوں گا. ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر اسلامی بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے اور آئندہ بھی آتے رہنے کی دعوت دے کر ثواب کا حقدار بنوں گا. نئے نئے اسلامی بھائی بھی آتے رہتے ہیں نا, تو ان کو انفرادی کوشش کی جائے, ان پر مدنی قافلوں کی دعوت دی جائے, دوبارہ یہاں آتے رہنے کی دعوت دی جائے, حسب حال اس کی جس کی کیفیت ہو, اس کا جذبہ ہو, اس کے مطابق اس کو دعوت اسلامی کی طرف مائل کیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے, آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا, اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں, بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یہ کون اتنی بیلے بجا رہا ہے؟ آپ کب اور کس سے پوچھ کے گھر سے باہر گئے تھے؟
ارے بھائی
میں نے آپ سے کتنی بار کہا ہے کہ آپ اکیلے گھر سے باہر نہ جایا کریں, چلیں اندر آئیں.
ارے بھائی مجھے وہ دلاؤ دو نا
علی بھائی یہ بہت خطرناک ہے، اس سے ہمیں نقصان بھی ہو سکتا ہے، ہم گھر کا سامان لینے جا رہے ہیں، وہاں دیکھ لیں گے۔
بھائی آپ تو ہر چیز کے خلاف ہیں،
چلو ابھی آگے گھر کا سامان لینے۔ بھجن امی کہہ رہی تھی 2 کلو چینی دے دو اور گھی بھی دے دو۔
مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جہاں۔ رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و
عمل کا جہاں۔ چھوڑے سے اگر میں اس سیت پر نہ آتا تو نہ جانے کیا سے کیا ہو جاتا۔ میں نے کئی بار منع کیا ہے کہ انجان شخص کو نہ کسی بات کا جواب دینا چاہیے اور نہ ان سے کچھ لینا چاہیے۔ شکر ہے اللہ نے بچا دیا، چلے گھر چلے۔
بھیا صحیح کہتے تھے، ہمیشہ میرے فائدے کی بات کرتے تھے، ہمیشہ میرا خیال رکھتے تھے۔ آج بھی بھیا اگر نہ آتے تو اللہ جانے کیا ہو جاتا۔ آئندہ میں بھیا کی ہر بات مانوں گا، کبھی ان سے بدتمیزی نہیں کروں گا اور کبھی ان کو پریشان نہیں کروں گا۔ پیارے امیر علیہ سنت، بڑے بھائی ہمیشہ ہر بات اپنے چھوٹے بھائی کے فائدے کے لیے ہی کہتے ہیں، لیکن وہ ڈانٹتے بھی بہت ہیں اور ہر بار ڈانٹتے ہوئے ہی سمجھاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا بغیر ڈانٹے بات نہیں سمجھائی جا سکتی؟ ہمارے امیر علیہ سنت ہماری رہنمائی فرما دیجیے۔
اس میں لیسن ایک تو یہ بھی ملا کہ انجانا کوئی بھی یعنی کوئی بلا ہے یا قریب آنے کی کوشش کرے، قریب لینے کی کوشش کرے، اس سے محتاط رہے۔ ہم تو بچپن میں، مجھے یاد ہے میں بچپن میں ہماری امی بھی ہم کو نصیحت کرتی تھی کہ بیٹا کوئی سون جو ڈگلو کرے نہ تھا بنا بنو، یعنی مطلب اردو میں بتاؤں کہ سونے کا کوئی گولڈ کا کوئی ڈھیر کر دے نا تب بھی اس کا بھروسہ نہیں کرنا، اس کے پاس نہیں جانا، یہ پتھر کی لکیر۔ تو اس لیے واقعی پورا جو انجانے لوگ ہوتے ہیں ان سے اگر یہ کچھ اس طرح کی کوشش کرے کوئی چیز دینے کی یا تو اس سے بچنا ہی عافیت ہے۔ اب رہا بڑا بھائی، بڑا بھائی عام طور پر ظاہر ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کی ہمدردی کرتا ہے اور اس کو نقصان سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اب یہ کہ اس خاکے میں جو ہم نے دیکھا کہ بڑا بھائی ہمدردی تو کر رہا ہے لیکن وہ ڈانٹ کر جارحانہ انداز میں، یہ ایک مطلب فرضی خاکہ ہے۔ تو اب اس میں کیا مس ٹریننگ چھوٹے بھائی کی ہو رہی ہے؟ اگر بڑا بھائی ڈانٹ کر سمجھا رہا ہے، یہ ڈانٹنے کا انداز بھی یہ ساتھ میں سیکھتا جا رہا ہے، یہ بھی آگے پریکٹیکل اسی کا کرے گا اور یوں مطلب اخلاق خراب ہوتے ہیں۔ باپ بچے کو ڈانٹے گا، کھینچے گا، تانے گا، گھسیٹے گا، کان کھینچے گا، تو یہ چھوٹا بچہ بھی یہی طریقہ سیکھتا چلا جائے گا اور بیچارہ پھر وہ اپنی اولاد کے ساتھ یا اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ یہ انداز، تو یوں جدی پشتی بھی بعض بد اخلاقیاں وہ چلتی ہوں گی اور شاید چلتی رہے۔ اس کا حل ظاہر ہے کہ مشکل ہے، اگر ایک فرد سمجھ جائے نا، جیسے اب یہ بڑا بھائی جو اپنے بچے کو ڈانٹ کر سمجھا رہا تھا، یہ سمجھ جائے تو چھوٹا بھائی سمجھ جائے گا اور یوں آئندہ نسل میں یہ اس کا فائدہ پہنچے گا کہ نرمی سے، اس نے اخلاق سے، پیار سے سمجھا جائے۔ اچھا اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ وسوسہ آتا ہے کہ یار پیار سے مانتا نہیں ہے، اس نے اس کو جھاڑو جب تک، تو یہ جھاڑ ڈانٹ کھانے کا عادی ہو جاتا ہے بچہ، تو واقعی پھر اس کو نرمی سے سمجھانا دشوار ہوتا ہے۔ تو ہم یہ کہ کوشش کی جائے، بھرپور کوشش کی جائے کہ اس کو مطلب ڈانٹنے کی ضرورت نہ پڑے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ پاک نرمی فرمانے والا ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور نرمی پر وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو سختی پر عطا نہیں فرماتا، بلکہ نرمی کے سوا کسی بھی شے پر عطا نہیں فرماتا۔ ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں، ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں. اب جس کی کشتی ہے محمد کے نگہبانی میں صلی اللہ علیہ وسلم. اب سیٹھ ملازم کو ڈانٹتا ہے, باپ بیٹے کو ڈانٹتا ہے, ماں بیٹی کو ڈانٹتی ہے. یہ گھر گھر کی کہانی اور گلی گلی کا قصہ ہی ہے. ہر جگہ یہ بس وہ جارحانہ انداز جو ہے نا, کسی کو سمجھانا بھی تو جارحانہ انداز میں سمجھاتے ہیں. حکیمانہ انداز, مبلغانہ انداز, ناصحانہ انداز تقریباً نہیں ہے. جو بھی آپ خود غور کر لیں گے کہ کبھی بھی آپ اپنے چھوٹوں پر کوئی دیکھیں گے نا, یار تو مانتا ہی نہیں ہے, کتنی بار تیرے کو بلا اٹھا کے رکھوں گا, بھی اٹھا کے پھینک دوں گا تیرے کو. یہ گھر میں یہ لینگویج چلتی ہوتی ہے. تو میں نے تو بہت وہ سافٹ وے میں بتایا, یہ بہت چلتی ہوتی ہے. تو یہ بچے پھر یہ سیکھ کر پریکٹیکل باہر کرتے ہوں گے دوستوں میں, اور بڑے ہو کر بچا رہے ہیں اپنے. دیکھیں تقریباً گھروں میں میں کہوں نا, کوئی شاید اگر کہوں نا لاکھوں میں کوئی گھر ہو تو وہ بچا ہوگا اس سے, ورنہ شاید کوئی نہ بچا ہو. اس کا مجھے اتنا مطلب احساس ہے. ایک سید گھرانے میں کسی نے اپنی بیٹی دی, مجھے بتایا کہ یہ گھرانہ ایسا ہی ہے. میں ایک ہی کا سنا میں نے, یہ سید صاحب کی ماں جو اتنی بولی والی اور شریف ہے, یہ بچوں کو ڈانٹتی نہیں ہے, وہ بچوں سے جب بھی بات کرتی ہے تو اس طرح کرتی ہے, آپ یہاں بیٹھ جائیے, آپ نے یہاں کیوں رکھا, آپ نے یہ کیوں کیا, وہ اس طرح مطلب نرم لے جائے میں آپ کر کے بچوں سے بھی بات کرتی ہے. یہ ایک ہی سنا ہے میں نے. باقی تو جو تو تڑاک کا ماحول ہے نا خدا کی پناہ, وہ جو رف نیس دبا کر دیا ہمارے اخلاق کو اس نے, رف نیس اتنا ہے. دیکھیں وہ میں واقعی بولتا ہوں کہ کسے بادشاہ تو کوئی بھی ہو, شاذ و نادر کو بچ گیا تو یہ اشاذ و کل معدوم والی بات ہے کہ کبھی کچھ تھوڑا بہت ہوتا ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. ورنہ تقریباً گھروں میں یہ ماحول, دکانوں میں ماحول, مارکیٹوں میں ماحول, فیکٹریوں میں ماحول, اسکولوں میں, کالجوں میں, جی ہاں دینی مدرسوں میں, ہر جگہ آپ کو جو میں کہتا ہوں نا یہی ماحول ملے گا. رفنیس, رفنیس جس کی وجہ سے اخلاقیات جو ہے نا یہ سنور نہیں پا رہے. مجھے بھی اس کا احساس ہے کہ تنظیمی طور پر بھی میں کئی بار اپنے بڑوں کے بعد مقد اظہار کیا کہ یار ہم نے ان کو بہت داڑھی رکھوا دی, ماوا بنوا دیا, سب کچھ, ان کے اخلاق نہیں سدھار سکے. یہ جب ان کی کھوپڑی گھومتی ہے تیرا منہ توڑ دوں گا, سر پھوڑ دوں گا. یہ گفتگو والے آپ کو ملیں گے بالکل, حلیا مذہبی ہوگا لیکن جب ان کی گھومنی چاہیے خالی, یعنی اعتکاف تک میں. خیر ہم سمجھاتے لیکن ایسے واقعات ہو جاتے, باہر نکلے گا نا چاند رات کو. یہ مطلب اب ظاہر ہے کہ 20-25-30 سال علاقوں میں بدماشیاں کی ہیں, مارا ہے, پیٹا ہے, دھمکیاں دیا, وہ 10 دن میں یا 10 دن یا 2-4 دن میں مسجد میں آ گیا ہے, کسی کے سمجھانے سے ضروری تھوڑی کہ اس کا مطلب سارا نظام جو درست ہو جائے, وہ زبان اس کی کوثر و تسنیم میں دھل جائے, یہ ضروری تو نہیں ہے نا. تو یہ پھر بات ہوگا اس کی گھومتی ہے نا پھر کڑی, تو یہ پھر یہ داڑھی بیٹھ لے گا, امامے کی نیت کرے گا, بھاں 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 کر کے روئے گا بھی, لیکن جب اس کی گھومے گی نا سامنے والے کو رلا دے گا, ڈرا دے گا, مجھے جانتا تو کون, میرے تو یوں یہ میرے ایسے ایسے دوست ہیں. پوری ٹیم تمہارا استقبال کرے گی, بس چاند رات تو نکل باہر. اب بےچارا یہ موتقب کیسا کانپتا ہوگا, گھبراتا ہوگا, اب میں کیا کروں. خیر ان شاء اللہ دعوتی صاحب یہ ماحول میں ایسا نہیں ہوگا. اگر کسی کے ساتھ ہو بھی نا تو اپنے نگران جو بھی آپ کے حلقے کے ان سے مشورہ کر کے ان شاء اللہ اس کی روک تھام کرنا, سمجھانے کا نظام الحمد للہ ویسے جنرل جو ہے وہ آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہو جو میں کہنا چاہتا ہوں. ایسا ماحول ہے, اب بتائیے اس میں کیسے ہو. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے, اللہ کریم ہم کو حسن اخلاق کی دولت دے دے. حسن اخلاق اتنا جامع ٹاپک ہے, اور اگر حسن اخلاق کے ہم پیکر بن گئے, یوں تو بولنے کو تو اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں, بولتے یہ سب اخلاق آدمی ہے کیا, وہ نرمی سے ملے گا, ہنس کے ملے گا تو اچھی بات ہے, لیکن جب تک اس کو غصے میں ہم نہ دیکھ لینا اس وقت تک اس کے اخلاق کی گواہی دینا بڑا مشکل ہے. تصویر کا ایک رخ تو بالکل بہت اچھا نظر آ رہا ہے, کبھی دوسرا رخ سامنے آتا ہے نا تو کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. یہ غصہ مین پہچان ہے اس کی. غصہ آتا ہے, غصہ ایک دن کے بچے کو بھی آتا ہے, بڑے کو بھی آتا ہے, بوڑھے کو بھی آتا ہے, جوان کو بھی آتا ہے. ہم لوگ بدنام ہیں, بوڑھے لوگ بدنام ہیں غصے میں. بڈھوں کو غصہ بہت آتا ہے, جوان قتل و غارت کری کرتا ہے غصے میں. سریوں کے پیچھے جو ہوتے ہیں جیل میں, بڈھے نہیں ہوتے. شاز و نادر کو بوڑھا ملے گا, سب جوان ہوتے ہیں. خر کھوپڑی, اس کو فائر کر دیا, اس کو چھری گھونپ دی, اس کو ٹوسا مار کے اس کو گرا دیا. خونم خان, یہ کون کر جوانی کر رہے ہیں. تو یہ مطلب بس یہ غصہ 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 چاروں طرف. تو اس نے مطلب معاشرے کو تباہ کر دیا. تو حسن اخلاق کا, حسن اخلاق میں ایک حصہ یہ بھی ہے, غصے کے وقت آدمی غصہ پی جائے. غصہ سب کو آتا ہے, کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے غصہ نہیں آتا. میں بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ مجھے غصہ نہیں آتا, غصہ سب کو آتا ہے. تو غصہ جو ہے نا, یہ اس کے وقت کنٹرول کرنا یہ کمال ہے غصے پر. یعنی حدیثوں میں ہے نا کہ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, طاقتور وہ نہیں جو پہلوان ہو دوسرے کو پچھاڑ دے, بلکہ طاقتور تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے. حوالہ بخاری جلد 4 130, حدیث نمبر 6114. تو جو غصہ پینا یہ کمال کی بات ہے. یہ بس میرا غصہ خراب ہے, میں سمجھ کر رہنا. روزے میں بھی بولیں گے, دیکھو میں روزے دار ہوں, میری گھومی بھی ابھی شام کا ٹائم ہے, بک بک نہیں کر جاتا, روزہ تجھ سے کھولوں گا. اچھا یہ بھی مشہور کر دیا ہے. اب یہ تو جس کو آیا آیا کہ روزے میں غصہ بہت آتا ہے, یہ بھی مشہور کر کے رکھا ہے. اب پتا نہیں شیطان کے کون سے چیلے نے یہ افواہ چلائی ہے, اپنی سمجھ سے باہر ہے. مجھے اپنی زندگی میں یاد نہیں پڑتا کہ کبھی روزے کی وجہ سے میں نے کسی سے لڑائی کر دی ہو یا میری گھوم گئی ہو, مجھے یاد نہیں پڑتا. ایسے بہت سارے ہوں گے کہ مطلب روزہ تو نعمت ہے, روزہ تو گناہوں سے بچاتا ہے, برائیوں سے بچاتا ہے, نفس کو کنٹرول کرتا ہے, دباتا ہے, نفس کو مریل کرتا ہے, مردار بناتا ہے. اب وہ غصہ کرے اس میں تو, اب کسی کو آتا ہو وہ الگ بات ہے, غصہ تو بہت سو کو آتا ہے مطلب. تو لیکن یہ کہ وہ دبا دینا, غصے کو دبا دینا چاہیے اور غصے پر عمل نہیں کرنا چاہیے. ورنہ وہ حدیث پاک میں کہ جس کا جہنم کا ایک دروازہ ہے, مخصوص دروازہ, فکس گیٹ ہے جہنم کا, جس میں سے وہی لوگ گزریں گے جن کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہو. جیسے غصہ آ گیا تو دو دو ٹکڑے گالی نکالے گا, کر نہیں سکتا کچھ, مار پیٹ نہیں کر سکتا تو گالیاں نکالے گا, گناہ تو ہے نا, اب ٹھنڈا ہو گیا. یا دو ہاتھ نہیں مارے گا جب تک غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا, تو یہ بھی گناہ کیا اس نے, نہ حق مارا. تو اس طرح مطلب ہے کہ جہنم کا فکس گیٹ ایسے غصے والوں کے لیے بنایا گیا ہے. اللہ پاک امان بخشے ہم کو. صلو علی الربی صلی اللہ علیہ وسلم.
بعض عادت ایسی ہوتی ہیں جس کو نکالنے کے لیے کسی نہ کسی عادت کا سہارا جیسے لینا پڑتا ہے کہ یہ مل جائے تو یہ عادت میری نکل جائے گی. تو آپ کو لگتا ہے کہ غصے کی عادت پر قابو پانے کے لیے درگزر کی عادت کو اختیار کرنا چاہیے؟ درگزر تھوڑا مطلب اگنور کرنا, بات بات پر جیسے کہ ہر چیز پر جیسے کہ روک ٹوک, ہر چیز روک ٹوک, اور اپنی طبیعت کو بعضوں کا لوگ ایسا بنا دیتے ہیں کہ بس میرے مزاج کے خلاف کچھ نہیں ہونا چاہیے. جیسے کہتے ہیں اکملیت کی تلاش تمہیں تنہا کر دیتی ہے. یار جیسا میں چاہتا ہوں ویسا کیوں نہیں کرتے, جیسا میں سوچتا ہوں ویسا کیوں نہیں سوچ, یا میرے بولا تھا نا یار ایسا کرو, آپ کو سمجھ میں نہیں آتا. تو کچھ لوگوں کے ایسا مزاج ہوتا ہے کہ مطلب مائی شپ مائی آرڈر, جیسا میں نے کہا نا ویسا کرنا چاہیے آپ کو. تو اس طرح بعض مزاج کی وجہ سے آدمی کے اندر تنگی پیدا ہو جاتی ہے اور پھر وہ مطلب قابو نہیں کر پاتا اور پھر وہ بلاسٹ ہو جاتا ہے کہ یار تم سمجھتے نہیں ہو. تو اس میں اگر بندے کی طبیعت میں کچھ ٹھہراؤ ہو, نرمی ہو, جیسے آپ نے نرمی کا کہا, درگزر کی عادت ہو کہ جیسے کہ چلے ہر بات پر روکنے ٹوکنے کے بجائے پھر تھوڑا جمع ہو جائے تو اس کے بعد تھوڑا سمجھانے کی کوشش کرے, اس سے طبیعت پر قابو پایا جا سکتا ہے.
کوشش تو من جدہ وجدہ,
ٹھیک,
جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. اب یہ کہ جیسا موقع ویسی کوشش کرتا رہے اور غصے کے جو نقصان آتے اس پر غور کرتا رہے. جیسے میں نے حدیث پاک سنا ہے جہنم میں جانے والی, تو یہ کم تو نہیں ہے, تو بڑا خوفناک معاملہ ہے کہ غصے کی وجہ سے گناہ تو بہت سارے ہو ہی جاتے ہیں, دل آزاریاں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتی ہیں. نہ ماں کو چھوڑتا ہے بندہ, نہ باپ کو چھوڑتا ہے غصے میں آ کر.
طلاق بھی غصے میں دیتا ہے,
طلاق بھی غصے میں دیتا ہے اور بندے کو ہلاک بھی غصے میں کرتا ہے، چھری مار دیتا ہے، فائرنگ کر دیتا ہے۔ یہ غصے والے کھر کھوپڑی کے لوگ ہوتے ہیں، شریف آدمی ہنس ہنس کے تھوڑی کو کسی کو گولی مارے گا یار، یا کسی سے مارا ماری کرے گا۔ آج بڑا مطلب تو اچھی لگ رہی ہے، 1 2 3 یا 3 طلاق تجھے، تو یہ تھوڑی ہوتا ہے، گھومتی ہے اور کچھ اندھائی آ جاتی ہے، پھر جا کر بندہ غصے میں طلاق دیتا ہے۔ وہ غصے میں بعض وقت کیا ہوتا ہے پتا ہے، یہ مجھے ایک بار ایک جنازے میں جانا ہوا، وہ عیسائی بھائی کو میں جانتا تھا، وہ آتے تھے گلزار ابھی میں جب اجتماع ہوتا تھا، تب کی بات ہے، بہت پرانی بات ہے، تو پتا چلا کہ ان کے والد صاحب بھی آتے تھے، نہیں والد صاحب کے جنازے میں مجھے لے گئے تھے۔ بولا والد صاحب جو ہیں غصے والے بہت، تو کسی بات پر ان کو ایسا غصہ آیا، ایسا غصہ آیا، ایسا غصہ آیا کہ یہ آج ہارٹ فیل ہو گئے، غصے غصے میں ہارٹ فیل ہے نا، یہ اتنی یعنی کہ وہ انوکھی بات ہے کہ غصے میں دل کی حرکت بند ہو گئی، اس کا کیسا غصہ آیا ہوا اس کو۔
امیر سنت کا رسالہ ہے غصے کا علاج، آج ایک ٹاپک ہے، کئی اسٹوڈینٹس بھی اس کو جانتے ہوں گے اور جو سوشل میڈیا پر جو ایکٹیو ہوتے ہیں، اینگر مینجمنٹ، غصے پر قابو پانے کے طور طریقوں پر آج بڑی اسپیچز ہوتی ہیں اور اس طرح کے لیکچرز بھی آتے ہیں۔ ایک بار یہ رسالہ پڑھ لیں آپ، یہ اینگر مینجمنٹ ہے، یعنی کہ غصے پر قابو پانے کا ایک بہترین اس میں علاج، اور اس کا پورا ایک ڈیٹیل ہے، کیوں آتا ہے، کیسے آتا ہے، کیسے قابو پانا ہے، نقصانات کیا ہیں، اس کے فزیکلی ڈس ایڈوانٹیجز کون سے ہیں، مینٹلی ڈس ایڈوانٹیجز کون سے ہیں، فیملی اور فزیکلی یا سوشل ڈس ایڈوانٹیجز کون سے ہیں، تو ان تمام تر ڈیٹیل کو آپ کو یہاں دیکھیں گے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ رسالہ زبردست اینگر مینجمنٹ پر زبردست یہ رسالہ، اس کو اسپیشلی ہر کوئی دے اور اسٹوڈنٹس بھی اس کو لیں، اتنے سارے اسٹوڈنٹس بھی یہاں آئے ہوئے ہیں کالج یونیورسٹی اسکولس کے، وہ بھی لیں اور تمام عام اسلامی بھائی بھی اس کو پلیز لیں، ایک بار ضرور پڑھیں اور اس کو عام بھی کریں تاکہ اس پرابلم کو بھی ہم کسی حد تک قابو میں لے سکیں۔
ہاں یہ سب کی واقعی ضرورت ہے علاج کی، کیونکہ وہ ہر طرح کا آدمی جو یہ غصے غصہ تو آتا ہی ہے، چاہے کتنا پرہیزگار متقی ہو غصہ آتا ہے، غصے سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بے نیاز ہوں، سب کو آتا ہے، میں غصے کے وقت تو کرتا کیا دیکھا یہ جائے گا، یہ امتحان ہے، تو سب کو پڑھنا چاہیے، ایک نظر دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو حیرت انگیز معلومات حاصل ہوں گی، اور اللہ کرے گا تو غصے کا علاج، اس کا نام ہی غصے کا علاج ہے، تو غصے کا علاج بھی ملے گا اس میں انشاءاللہ الکریم۔ بہت ہے مختصر کو، بہت لمبا چوڑا نہیں ہے رسالہ، تو کتنے پیج کا یہ تو یاد نہیں ہے، بیان کیا نہیں ہے۔
وہ تو مسکرانے کی عادت سے بھی کچھ غصے پر قابو پایا جا سکتا ہے کہ بندے تھوڑا یوں چہرے پر مسکراہٹ رکھنے کی عادت ہو سکتا ہے، یوں تو غصے میں اب مسکراتے مسکراتے تو غصہ نہیں کرے گا نا، یار آپ کی سمجھ میں نہیں آتا، ایسا تو کبھی نہیں بولے گا، تو یوں
میں جب تک دیکھو ہنس کر بات کر رہا ہوں نا، ٹھیک ہے ہاں،
اب وہ الگ
زیادہ ٹیٹ پیٹ نہیں، تو چلو ایسے بھی ملیں گے،
جتنی دیر تک ہنس کر بات کریں گے مہربانی،
ٹھیک ہے، سر میں بچڑ زیادہ یار، عجیب عجیب وہ دماغ والے لوگ ہوتے ہیں کہ خدا کی،
دیکھ میرے سر پر امام آیا، امام رکھو،
بہت کچھ یار دیکھا بھلا ہے،
ابھی آیا ہوں میں، دیکھ فیضان مدینہ تو ابھی اعتکاف کر کے آیا ہوں، دیکھ پھر پتا ہے نا بھی میں کیسا تھا، دکھاؤں گیا میں پھر، تو پھر یہ سارے رنگ جو ہے نا وہ بس کھلنا شروع ہو جاتا، تو متقفین اسلامی بھائیو بس
غصہ ہمارے پاس چھوڑ کے چلے جاؤ،
آئے
واپس ساتھ نہیں لے جانا، بس میرے 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 پاس چھوڑ دو غصہ، سب دے دو مجھے اور آپ چھٹے پڑے ہو انشاءاللہ الکریم، ایک سمجھانے کے لیے آپ کو ذہن دے رہا ہوں کہ اب غصہ کرنا نہیں ہے اپنے کو، خلاص دیا ہے ہم غصہ، اب نہیں کرنا ہے، ظلم نہیں کر رہا کسی پر غصے کی وجہ سے، نہ گھر کا ماحول خراب کر رہا ہے، نہ بازار کا، نہ دکانداری کا، بعض اوقات گاہک وغیرہ یا ہوتی مغز ماری کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں، لیکن یہ کہ اب نجاست نجاست نہیں دھلتی، ناپاکی ناپاکی سے نہیں دھلتی، پانی سے دھلتی، اگلا غصہ کر ہم بھی غصہ کریں گے تو اور نجاست زیادہ بڑھے گی، ہم ٹھنڈا پانی ڈالیں یا چپ ہو جائیں، بات بدل دیں، وہاں سے ہٹ جائیں، لیکن یہ سب کہنے کی باتیں، اس وقت جب سر پہ آ کے پڑتی ہے تو آدمی اندھا ہو جاتا ہے، لیکن جس کو اللہ بچائے۔
لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اس کا تجربہ ہے، جب موبائل کمپنی پر یا کسی اور ادارے میں فون کرتے ہیں نا، اور کسٹمر سروس میں جب بات ہو رہی ہوتی ہے نا، تو 15-15-20 منٹ آدھا آدھا گھنٹہ اس کا دماغ کھاتے ہیں ہمارے لوگ، اور وہ جی اور جی آپ یہ کر لیں، ہاں جی جی یہ کر لیں یہ کر لیں، اور اچھا اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل یاد، اب ایسی وہ بات کرے گا، ایسی بات کرے گا، اس کو پتہ ہے کہ میری باتیں ریکارڈ بھی ہو رہی ہے نا، کمپنی ریکارڈ بھی کر رہی ہوتی ہے، لیکن اس کو وہ نہیں غصہ غصہ کرے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ پورے دن کے کہیں جا کر نکالے جہاں اس کو تنخواہ نہیں ملتی، لیکن کم از کم یہ کسٹمر پر غصہ تو نہیں کرتا، یہ اتنا دماغ کھاتے تو یا جو پیسوں کے لیے قابو کر لیتا ہے خود کے اوپر، تو اپنے نیکی کے لیے اللہ کی رضا کے لیے قابو نہ کرنا سیکھ لیں یار۔
آئے آئے سبحان اللہ۔ اب مسکرانے کی عادت بھی کوئی یار تبسم کورس شروع کراؤ نا یار،
او ہر سال کی یار یہ
میں بولتا رہتا ہوں آپ کو، کوئی شروع ہی نہیں کراتے یار، اس کے فوائد بہت ہیں۔
یہ بھی ہماری سالانہ یاد دہانی والا ہے،
ہماری مجلس کا بھی ٹھکانا نہیں ہے، اب مجلس میں بھی تو ایک سے ایک بھرے ہوئے نہیں غصے والے یار، کہ اپنے کرے کیسے یار، مسکراہٹ کورس کیسے کرے، خود اپنے بڑی مشکل آدھا مسکراتے ہیں۔
آدھا مسکرانا کیا ہوتا ہے؟
وہ تو ایک قصہ میں نے سنا ہے، دوسرے بھی دیکھتا ہوں لیکن ایک قصہ یاد رہ گیا ہے۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا ملاقات کے لیے، لائن میں لگ کے ملاقات ہوتی تھی نا، تو وہ دیکھا کہ مجھے سب نے اکیلا کہا، وہ لکھا پڑھا لکھا تھا، اس کی لینگویج جو تھی نا وہ بول رہا تھا کہ میرے کو کوئی لفٹ نہیں کراتا، نہ میرے گھر میں کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے، نہ کوئی دوست ہے میرے، یا اس طرح کوئی میرے کو لفٹ نہیں کراتا، سب مجھ سے مطلب دور بھاگتے ہیں، کٹے رہتے ہیں، بڑا پریشان ہوں۔ تو میں نے چھوٹتے ہی ان کو کہا آپ کو مسکرانا آتا ہے؟ تو ان کے چہرے ایک طرح مسکراہٹ پھیل گئے، یہی تو مسئلہ ہے کہ مجھے مسکرانا نہیں آتا۔ اس نے کہا، میں نے کہا یار یہ علاج ہے تمہارا، تم مسکرانا سیکھ جاؤ، قوم تمہارے ساتھ ہے۔ اب اس طرح میں نے اپنے انداز میں واقعہ بیان کیا گیا۔ تو مسکرانا ہمارا لیے کہ فائدہ دیتا ہے، دو لوگوں کو قریب کرتا ہے، یہ ہر دل عزیز بننے کا بہترین نسخہ ہے، سمجھو۔ تورات شریف میں یہ بات لکھی ہوئی تھی، اے موسیٰ چہرے پر مسکراہٹ سجائے رکھو اور نرم رویہ اختیار کرو، لوگ تمہیں سونا چاندی بانٹنے والے شخص سے بھی زیادہ چاہنے لگیں گے۔ حوالہ الذخائر والاعلاق، صفحہ نمبر 343، بیروت کی چھپی ہوئی کتاب ہے۔
یہ ہزاروں ہمارے متقفین ہیں نا حضور، ایک مثال دے رہا، اگر ابھی آپ ان کو یہ کہنا چلو بیٹا مسکرا کے دکھاؤ، تو اب بھی میرے کو لگتا ہے کہ بڑی تعداد ہوگی یہ سوچ بھی ہوگی کہ مسکرا کیسے، کہا تو لگانا نہیں ہے، آواز سے تو ہنسنا نہیں ہے، مسکرانا، جیسا امیر سنت کا ماشاء اللہ دیکھ رہے ہیں، اور حق اللہ سنت کا، اللہ پاک نظر بس سے بچائے، اور بھی ماشاء اللہ بھی اسلام بھائی نظر آ رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ بھی مسکرانا ہے، ایک ہمارے مفتی صاحب کے جیسے یہ ہیں، یہ بھائی کا چہرہ، تو یوں اگر مطلب آپ کے چہرے پر یہ جیسے یہ مسکراہٹ ہے ماشاء اللہ، لیکن یہ بھی دیکھو کیمرہ والا بھی ڈھونڈ رہا ہے شاید، اس کو سارے شاٹ مل نہیں رہے نا، کوئی کوئی اس کو چہرہ مل رہا ہے جس کو یہ آنر کرنے جیسا ہے، شاید سارے چہرے پکڑے بھی نہیں جا رہے، کہ یار سوچ میں پڑ گئے کہ یار مسکرانا، دیکھو یہ ماشاء اللہ کیمرے میں آ گئے نا، تو اگر ابھی آپ کو کیمرے میں آنا ہے تو تھوڑے چہرے دیکھا، ابھی شاہ جی شاہد کو بھی لیا نا، تو مسکراہٹ لے کر آئیے تو ان شاء اللہ کیمرہ والا آپ کے پاس دوڑتا ہوا آ جائے گا، تو جس طرح کیمرہ دوڑتا ہوا آئے گا نا، انشاءاللہ آپ کے آپ کا اسلامی بھائی بھی دوڑتا ہوا آ جائے گا انشاءاللہ۔
کیا بات ہے، کیا بات ہے ماشاءاللہ۔
ادھر غصہ بھی آپ نے کہا غصہ میرے کو دے کر چلے جاؤ، ابھی آپ کی جو مدنی بیٹیاں جو مدنی چینل پر آپ کو سن رہی ہے، جن کے غصے کی وجہ سے بھی کم نہیں مرتا، کچھ نہ کچھ تو وہاں برتن تو گھر میں بھی ٹوٹتا پھوٹتا تو ہے نا، تو یوں مطلب کہ یہ پرابلم ہو جاتا ہے، پھر غصے میں تیل میں اپنا ہی ہاتھ جل جاتا ہے، تو ماچس اپنے ہی مطلب کہ انگلی جل جاتی ہے، غصہ آ رہا ہوتا ہے تو کچھ اس طرح ہوتا ہے، تو یہ غصہ کہاں دیں، کسے دیں، کیا کریں، تاکہ ان کا بھی غصہ اگر قابو میں آ جائے تو مجھے لگتا ہے کہ
ماشاءاللہ۔ تو یہ بنڈل بنا کر دینے تو آئیں گے نہیں مجھے،
ہاں یوں
تو جس طرح یہ دیں گے اس طرح وہ بھی دے سکتے ہیں گھر بیٹھے،
دے دینا،
لمبا چوڑا مسئلہ تو نہیں ہے یہ۔ واقعی غصے کو 1-2-3 کر دینا چاہیے، غصے کی وجہ سے جو نقصانات ہو رہے ہیں نا، معاشرہ تباہ ہوا پڑا ہے، بے جا غصہ، اپنے نفس کے لیے غصہ. بعض لوگ مطلب اس میں ذہن بنا لیتے ہیں کہ میں اپنے لیے تو دین کے لیے غصہ کرتا ہوں. تو ہم نگرانوں وغیرہ کو سب کو منع کیا ہوا کہ جھاڑ جھاڑ کے نہیں کام لینا دعوت اسلامی کا. تو میں تو دین کے لیے غصہ کرتا ہوں, اپنے ذات کے لیے تھوڑی کرتا ہوں. تو بھائی تو ہے کیا, حاکم اسلام ہے کیا؟ وہ غصہ اور اس کو نفاذ اور کیا اس کے مطابق کرنا اور کب کرنا, جس میں کسی کی مت کسی پر ظلم نہ ہو جائے, تو یہ تو حاکم اسلام کا میٹر ہوتا ہے. سختی کرنا تیرا میرا نرمی کے سوا کوئی کام چلے گا نہیں. ہم نرمی سے ہی نیکی پھیلا سکتے ہیں, سختی سے نہیں پھیلا سکتے.
اس کو کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی سی بے عملی وغیرہ دیکھیں تو دل جلتا ہے. تو کہتے ہیں کہ آپ کو دل جلانے کی اجازت ہے مگر کسی اور کو جلانے کی اجازت نہیں ہے. آپ دل جلائیں مگر اپنی زبان سے کسی اور کو نہ جلا دیجیے گا. تو نرمی اللہ نصیب کرے. ماشاءاللہ بہت پیارا اس وقت یہ ہمارا یہ موضوع چلا. اللہ کرے کہ یہ ایک بین الاقوامی انٹرنیشنل ٹاپک ہے اور بہت ایشوز ہیں اس کے لیے. اللہ کرے آج کی یہ بات چیت, یہ سیکھنا سمجھنا ہمارے کام آ جائے اور ہم اس میں اپنے اندر تبدیلی لانے میں کامیاب ہو جائیں.
آمین.
نکلے گا کسی روز میرے دل کا یہ ارماں, سرکار کریں گے مجھے رمضان میں مہمان. ہر پکو تجھے تیرا یہ کان مبارک, ہر پکو تجھے تیرا یہ کان مبارک, کان مبارک.
محمد مصطفی
سب سے آخری نبی,
احمد مجتبی
سب سے آخری نبی. آنکھوں کا تار نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کریے انشاءاللہ. تاریاں جھوم جا شبیت میں آنے والی ہے. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو اسے لازم ہے کہ اپنے مال کی زکات ادا کرے.
مسجد اقتدار پر نور کی برسات ہو, سید اقتدار پر نور کی برسات ہو.
ہر صحابی نبی
جنتی جنتی.
ماشاء اللہ پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں, صدقہ اور مرحبا. اللہ پاک سب کو بعمل عالم دین مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے اور سب کو اپنے ماں باپ نانا نانی دادا دادی اور خاندان والوں کے ساتھ بار بار حج نصیب کرے, بار بار مٹھا مٹھا جیسے مٹھا مدینہ دکھائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ماشاء اللہ یہ غصے کا علاج آپ لوگوں کے ہاتھ میں کیسے آ گیا؟ ابھی تو اس کا تذکرہ ہوا تھا. ماشاء اللہ کیمرہ آپ کی طرف نہیں آئے گا, اتنا قریب ہے نشاط کیمرہ. نہیں بےچارے کچھ نہ کچھ کتابیں جس کا اعلان ہوتا ہے دکھاتے رہتے ہیں لیکن کیمرے میں نہیں آتا, وہ میں دیکھ لیتا ہوں اس. ماشاء اللہ منگوائی ہوں گی نا مکتبۃ المدینہ سے, تو آنا چاہیے کیمرے میں, تو انشاءاللہ اس طرح اور بڑھیں گی کتابیں.
قوم لوط کی تباہ کریں رسالہ بھی ہاتھ میں آ گیا ہے.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
یہ رسالہ مکتوب
پڑھیے گا ابھی.
36 صفحہ 36 پیجز کا رسالہ ہے اور 32 روپیز 32 روپے میں یہ لے سکتے ہیں.
غصے کا علاج.
جی غصے کا علاج.
ماشاء اللہ اس کا علاج ہونا چاہیے, اس نے تباہ کر دیا معاشرے کو غصے نے.
چلتے چلتے میں آج ہم آپ کو لے کر آئے ہیں کراچی کے دسترخوان خان پر، جہاں روزے داروں کو افطاری پیش کی جاتی ہے۔ امیر اہل سنت، آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ اس دسترخوان پر صرف روزہ داروں کا حق ہے یا غیر روزہ دار بھی شریک ہو سکتے ہیں؟ اور امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائے کہ افطاری کروانے والے جو حضرات ہیں ان کو کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے، رہنمائی فرما دیجئے۔
یہ افطار کروا رہے ہیں یا لنگر بانٹ رہے ہیں؟ افطار تو کھجوریں اور اس طرح پھل فروٹ، سموسے، کباب، یہ تھال ہوتے ہیں۔ اس میں جو دکھایا گیا وہ کچھ اور تھا، شاید اب اللہ بہتر جانے جو بھی ہے۔ افطار کا منظر ہے یا کسی اور موقع پر لنگر کی تقسیم کا منظر ہے؟
یہ بعض اوقات جو ہے نا وہ روڈ پہ نا اس طرح انہوں نے لنگر کا بھی سسٹم رکھا ہوتا ہے۔
اچھا،
یعنی تھال کھانا، یہ بریانی، جو بھی چاول،
نماز مسجد میں نماز ہوتی رہے اور یہ کھانا کھاتے رہے،
وہی احتیاط ہے۔
ایسا کچھ ہوتا ہوگا شاید۔ اب بلائی بہتر جانے، جس طرح کے لوگ بیٹھے بیٹھے اگر یہ اس طرح کے لوگ بھی روزے رکھتے ہوں تو بڑی بات ہے، نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے پھر، سبحان اللہ۔ اب اس کا تو ظاہر اسکیننگ تو ہو نہیں سکتی نا کہ کس نے روزہ رکھا ہے کس نے نہیں رکھا۔ تو افطار بانٹنا تو اچھا ہے، ثواب کا کام ہے۔ اب جنہوں نے روزہ نہیں رکھا، فرض روزے بلا اجازت شرعی، تو وہ تو ہیں تو ویسے گناہگار۔ اب یہ روزہ داروں کے لیے افطاری کروائی، اب اس میں بھی کود گئے، تو یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کھانا چاہیے ان کو، اور ایسوں کو بہرحال کھلایا بھی نہ جائے۔ اور مغرب کی نماز سے پہلے یہ لنگر تقسیم نہ کیا جائے، کہ وہ جو کھجوریں اور یہ کھلاتے ہیں وہ تو مغرب سے پہلے ہی ہوں گی، یعنی غروب آفتاب کے وقت کھائی جائیں گی، لیکن یہ جو کھانا پروپر تھال بانٹ کر کھلاتے ہیں، تو اگر یہ مغرب کی نماز سے پہلے کھلاتے ہیں تو جماعت جن کو جانی ہوگی وہ بھی بیچارہ لالچ میں کھانے پہ بیٹھ جائے گا۔ اتنا موقع تو نہیں ہوتا مسجدوں میں عام طور پہ کہ یہ کھا پی کر مطلب یہ کہ جماعت حاصل کر سکے، تو اس لیے یہ مغرب کی نماز کے بعد بھلے مسجد کے باہر ہی لنگر چلا دے بندہ، کھانا کھلائے۔ لیکن یہ کھانا کھلانا مغرب کے بعد میری اپنی سمجھ میں نہیں آتا۔ گھر میں سبھی کھانا کھاتے ہیں اور اچھے اچھے آئٹم گھروں میں پکتے ہیں، اب یہ جو چلتے پھرتے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ روز کے روز چلتے پھرتے اتنے سارے کھانے پہ کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ جبکہ ایک ماحول بدقسمتی سے اتنا اب خراب بن رہا ہے کہ ایک تعداد ہے جو روزہ نہیں رکھ رہی، بعض اوقات پورے پورے ایسے اللہ کے سنے ملے کہ روزہ نہیں رکھتے اور دن کو اور رمضان ہے یہ پتہ نہیں چلتا، کھا پی رہے ہوتے، سگریٹیں پھونک رہے ہوتے۔ تو اب یہ کہ ایسوں کو کھلانا کیا بولتا ہے، کھانا نہ کھلائیں، بلکہ ایسی آبادیاں ہوتی ہیں کہ جن میں مطلب یہ کہ مسلمان ہوتے ہیں، تو ان کے گھروں میں یہ کھانے وغیرہ پھل فروٹ یہ پہنچا جائے، اس میں نام نہیں ہوتا، نام نہیں ہوگا اتنا۔ جیسے میں نے کل کہا کہ بھائی ٹیلے جتنا بیل دروازے پر بندہ ہوگا سب پوچھیں گے، او ہو بڑا دلیر آدمی، کتنے کا لیا، اور وہ اپنے فطرہ مہنگے والا، اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی پوچھے گا نہیں کون سا دیا آپ نے، نہ کوئی اس کی وہ بنائے گا ویڈیو، بیل کی ویڈیو بنے گی اور آپ ہاتھ پھرا رہے ہوں گے، آپ پوچھ موڑ رہے ہوں گے، تو یہ سب ہوئے گا۔ تو اللہ کے لیے کرنا ہے، اگر کوئی ایسا ریا کے لیے کرتا ہے قربانی تو اس کی غلطی ہے، ہر ایک ایسا کرتا ہے، یہ نہیں کہتا میں کل سمجھایا تھا اس میں نے۔ تو اسی طرح یہ کہ روڈوں پر اگر یہ کھانے بانٹ رہے ہیں تو یہ بھوکے لوگ تو نہیں ہوتے ہوں گے، یہ روز کھاتے ہی نا، آج آپ نے تو کھلا دیا ان کو، تو اس لیے وہ گھروں میں یا تو دیے جائیں یا پھر یہ کہ ان کو جو افطار کرواتے ہیں نا اس میں مطلب یہ کہ افطار کروائے جائے روزہ داروں کو۔
بعض جو آرگنائزیشن ہوتی ہیں، تنظیمیں ہوتی ہیں یا اس طرح کے افراد ہوتے ہیں، تو وہ روڈوں پر کھانا اس طرح کھلا رہے ہوتے ہیں، افطار کروا رہے ہوتے ہیں، اور ان کا باقاعدہ مشہور ہوتا ہے کہ فلاں جگہ دسترخوان لگا ہوا ہے، تو فلاں جگہ وہ باقاعدہ افراد آتے ہیں، بہت سارے علاقوں کے اندر بہت سارے لوگوں کی طرف
اچھا
ہو رہا ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے
رمضانوں میں
جی۔ اور اس میں یہ بھی عرض کرنی تھی کہ جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض تو لوگ بانٹ رہے ہوتے کھڑے ہو کر، کوئی بھی گاڑی والا جا رہا ہے اسے پانی کی بوتل، کچھ کھجورے وغیرہ دے دیتے تاکہ جو راستے میں جا رہا ہے اس کو فائدہ ہو جائے۔ جب یہ ہو رہا ہے تو اس پر بھی تھوڑی رہنمائی فرمائیے گا کہ جیسے روڈ کے ایک طرف جو ہے وہ کچھ لوگ کھانا یہ افطاری کروا رہے ہیں اور افطار سے 15 منٹ پہلے 20 منٹ پہلے ان کے دسترخوان لگ جاتے ہیں تو وہ تھال لگے ہوئے ہیں لوگوں کے ذمے کا پھر بیٹھ جاتا ہے اس پر. اب ہوتا یہ ہے کہ کبھی کوئی گاڑی رک جاتی ہے کبھی کوئی رکشہ رک جاتا ہے. اب جو لوگ افطار سے پہلے جن کو گھر پہنچنا ہوتا ہے تو ان کے لیے یہ آزمائش آ جاتی ہے کہ گاڑیاں آگے بڑھتی جا رہی ہیں اور روڈ تنگ ہو جاتا ہے تنگ ہوتا چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر ان کو بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ جو اپنے گھر پر افطار کے لیے پہنچنا چاہتے ہیں. اللہ اس حوالے سے بھی آپ رہنمائی
حقوق عامہ تلف ہوتے ہیں. یہ تو شرم جائز بھی نہیں ہے کہ لوگوں کا راستہ گھیر کر اگر یہ کھانا کھلاتے ہیں یہ تو غلط کرتے ہیں جبکہ کوئی متبادل راستہ نہ ہو. تو یہ لیٹ ہو جاتا لوگوں کو گاڑی رک جاتی ہے ٹریفک جام ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب کوئی اس کا نعمل بدل الٹرنیٹ نہیں ہے راستہ یہی ہے تو یہ تو ویسے ہی نہیں کرنا چاہیے. تو یہ گلی گلی جو کھانا کھلا رہے ان دنوں اگر اچھی نیت سے کوئی کھلاتا ہے تو یہ ثواب کا کام ہے اس کا انکار نہیں ہے. لیکن یہ کہ یہ افطار نہیں ہے مغرب کے بعد جو کھانا کھلایا نا یہ افطار نہیں ہے یہ ویسے لنگر ہے اور لنگر نیاز تقسیم کرنا یہ ثواب کا کام ہے. اس کے لیے کرتے ہوں گے چندہ جیب سے تو ہو سکتا ہے کوئی کرتا ہو لیکن جنرلی چندہ کرتے ہیں. وہ چندے میں کیا بولتے ہیں اللہ بہتر جانے. ہم روزہ داروں کو افطار کرائیں گے یہ بولتے ہیں تو اب عرفن تو بولتے ہیں لوگ اس کو افطاری لیکن یہ ایکچولی افطاری نہیں ہے مغرب کے بعد والی. وہ پانی پی لیا کھجور کھا لی افطار تو ہو چکا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یہ فیصلہ آباد سے ہیں
ماشاءاللہ.
یہ آپ کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے یہ آپ کو سن رہے ہوں گے.
معذرت کر رہا ہوں فیصلہ آباد سے. سوال ہے اگر کوئی شخص سنت غیر موقعہ کی نیت کرے اور بھول کر سنت موقعہ ادا کر لے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟
کے طور پر نے دوسری رکعت میں درود شریف نہیں پڑھا صرف تحیات پڑھا ہے نا یہ تو تیسری میں ثنا نہیں پڑھی کہ وہ موقع میں نہیں پڑھی جاتی تیسری رکعت میں ثنا وغیرہ تو اگر اس طرح ادا کر لی تو ٹھیک ہے نماز تو ہو گئی اس کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اس وقت ایک بہت جیسے ابھی غصے کا آپ نے موضوع لیا تھا ادھر ایک اور بڑا برننگ ایشو ہے اس یعنی سلگتا ہوا موضوع ہے اور کافی فیملیز بڑی ایک کمیونٹی جو اس میں ڈسٹرب ہے. میں چاہ رہا تھا اس کا بھی اگر حل اگر نکال کر ان کو دے دیں. اس وقت مہنگائی اور آمدنی کے کم ہونے کی وجہ سے سروائیو کرنا جس کو گزارا کرنا یہ بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے. بعد ایک آدمی کا ایک لیونگ انداز رہنے کا ایک اپنا ایک معیار ہوتا ہے انداز ہوتا ہے اور موجودہ دور میں اپنے اس انداز کو باقی رکھ کر چلنا کیونکہ سوسائٹی میں بھی رہنا ہے اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں بچوں کے اسپیشلی اب جیسے عید کا حضور موقع آیا ہے تو اب جو حالات ہیں مہنگائی کے بھی اور آمدنی کم ہونے کے اور پھر اس وقت خریداری بچوں کا پریشر تو گھر میں عورتوں کا پریشر تو یہ ساری جو جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں آپ کیا کہتے ہیں کہ اتنی مہنگائی میں اور کم آمدنی میں ایک کیسے بندہ اپنا گزارا کرے گا؟
اب اس میں یہ کیا آمدنی اور اخراجات میں توازن برقرار رکھے کہ اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کماتے کم ہیں اور خرچہ زیادہ کرتے ہیں اور مہینہ پورا ہونے سے پہلے ہی حساب کتاب پورا کر گئے اب پھر وہ قرضے مانگتے پھرتے ادھار سامان لینا شروع کرتے پھر تنخواہ ملتی ہے تو پھر وہ اس کو پیمنٹ کرنا یا پھر اس کو ٹال مٹول کر کے وہ جھگڑے کرنا. تو اگر خوراک میں اور رہنے سہنے کے انداز میں کچھ فرق کرنا چاہیے کہ کم خرچ میں پیٹ کیسے بھرے اس پر بندہ غور کرے تو کم خرچے میں پیٹ تو بھر جاتا نا. یعنی کہ خالی یعنی کہ چائے روٹی سے بھی پیٹ بھر جاتا ہے سمجھے. ہمارے بزرگوں کے تو واقعات ہے کہ روٹی پانی سے کھا لیتے تھے تو اس طرح بھی پیٹ بھر جاتا. چلو تو ہم یہ اتنی زیادہ ریاضتیں نہ بھی کر سکے تو کم از کم سادہ غذا. اور سادہ غذا کس کو بولتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ سب سمجھتے ہوں گے. ہے نا؟ تو اس طرح کا اگر کریں گے تو خرچہ بچے گا اور کم خرچ میں گھر چلے گا اور خودداری برقرار رہے گی، قرض داریوں میں بھی نہیں پڑیں گے کہ بلا کسی سخت ضرورت قرض لینا بھی نہیں چاہیے، کہ یہ مطلب بڑی آزمائش کا کام ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، قرض دین کا عیب ہے. حوالہ تاریخ دمشق، لبن اساکر، جلد 56، پیج نمبر 523. بزرگان دین فرماتے ہیں قرض کا ٹینشن عقل کو خراب کر دیتا ہے. میراد، حوالہ میراد جلد 4 بالتصرف. تو یوں مطلب یہ کہ قرض کی وجہ سے پھر جو نیند اڑتی ہے، ٹینشن ہوتا ہے، مطلب بعض وقت قرض کی وجہ سے دل بھی فیل ہو جاتے ہوں گے اور کیا کیا بیماریاں گھر کر جاتی ہوں گی کہ چاروں طرف اندھیرا، قرضہ اتنا لے لیا کہ اب کوئی قرض بھی نہیں دے رہا اور بھرنے کے کوئی دور دور تک اسباب نظر نہیں آ رہے. تو خرچہ شاہی، تو شاہی خرچے والے جو ہیں یا اڑاؤ خرچ جو ہوتے ہیں کہلاتے ہیں، جو یہ مطلب غور کریں. اور مینجمنٹ جب تک مینج نہیں کریں گے نا اپنی آمدنی اور اخراجات کو، جب تک آپ کامیاب نہیں ہوں گے. مطلب جتنی محاورہ ہے کہ جتنی چادر ہے بندہ اتنا ہی پاؤں پھیلائے.
حضور، ایک حدیث یاد آ رہی ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس طرح کا فرمان ہے، امیری میں بھی اعتدال ہے، غریبی میں بھی اعتدال ہے اور عبادت میں بھی اعتدال ہے، یعنی بیلنس کیا اس طرح لے کے چلے. مگر حضور، میں ایک اور توجہ عرض کروں گا کہ بعض وہ گھر ہیں یا بعض، یہ بھی سمجھے لاکھوں لوگ ہیں، 20-25-30-35 ہزار کے آس پاس ان کی سیلریز ہوتی ہیں، آمدنیاں ہوتی ہیں، اور یہ مطلب اپنے دودھ دہی انڈا ڈبل روٹی اور تھوڑا وہ یہ سبزی وغیرہ میں ہی اور بجلی کے اور دیگر بل میں ہی ان کے سمجھے کہ 22-23 تاریخ کو ان کے پیسے ختم ہو جاتے ہیں. یعنی ان کو یہ شاید گوشت بھی نہیں دیکھتے ہوں گے اور اس طرح کی کوئی پرتعیش یا ایک آرام دہ سہولت والی زندگی کا شاید ان کا تصور بھی نہیں ہوتا ہوگا. تو ایسوں کو بھی اپنی اور کرنا چاہیے کہ اپنی آمدنی کو اور اپنے خرچوں کو بیلنس میں لانے کوشش کریں. یا آپ اس میں یہ بھی مشورہ دے سکتے ہیں کہ ان کو مزید کچھ ہنر اور فنون وغیرہ کی طرف آ کر کچھ اپنی آمدنیوں کو مینیج کر کے کوشش کرنی چاہیے، کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اس میں بھی ان کے لیے کچھ آسانیاں پیدا ہو جائیں. یا پھر یہ بھی کیا ممکن ہے کہ گھر میں، چونکہ دو چار ایسا بھی آیا میرے پاس کیس کہ گھر میں اور لوگ کما سکتے ہیں، مگر وزن ایک ہی پر ڈالا ہوا یا دو پر ڈالا ہوا، باقی سب مطلب کہ وہ آرام کی زندگی گزار رہے ہوتے. تو سب مل جل کر کچھ کوشش کریں تو بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی کوئی صورتحال بن جائے. کیا فرماتے ہیں آپ؟
وہ جو بولتے ہیں نا 22-23 تاریخ کو یہ ہاتھ جھٹک کے بیٹھ جاتے ہیں خرچہ کر کے، یہ وہی لوگ ہوتے ہوں گے جن کو مطلب اس میں اعتدال میانہ روی نہیں جانتے ہوں گے. صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ میں میانہ روی آدھی زندگی ہے، نہ درمیان نہ درجہ، کہ مطلب یہ کہ نہ اتنا ہاتھ کھول دے کہ نہ اتنا ہاتھ تنگ کر گردن سے بندہ رکھ. واحد مرگا نا،
ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، کہ اپنے ہاتھوں کو گلے سے نہ باندھے اور نہ ہی اس کو بالکل کھلا چھوڑ دے کہ تو ملامت کیا گیا حسرت زدہ بیٹھا رہ جائے.
یہ حدیث پاک آپ نے سنی ابھی کہ خرچ میں میانہ روی، اعتدال، شاید بیلنس آپ نے کہا.
جی بیلنس،
بیلنس
کو عموماً اپنے اور ایک گاڑی اردو میں کہتے ہیں افراط و تفریط سے بچنا.
تو بہرحال یہ کہ آدھی زندگی ہے میانہ روی. اور حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، خوشحالی کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے، کمانا، خرچ کرنا. مگر ان دونوں میں خرچ کرنا بہت ہی کمال ہے. کمانا سب جانتے ہیں، خرچ کرنا کوئی کوئی جانتا ہے. جسے خرچ کرنے کا سلیقہ آ گیا وہ انشاءاللہ ہمیشہ خوش رہے گا. کمانا آتا ہے لیکن خرچ کرنا نہیں آتا. یہ بس وہ نہ کرنے کا خرچہ جہاں نہیں ہوتا وہاں بھی کرتے ہوتے کیا.
اس میں اگر بندہ ڈھونڈے نا تو ڈسکاؤنٹڈ چیزیں مل جاتی ہیں، کچھ سستے بازار بھی لگتے ہیں، یہ جو بھی اس طرح کی ایک ایوریج فیملیز ہوتی ہیں یا واقعی جن کی سیلریز کم ہیں اور جو مطلب واقعی ہمیں پتہ ہے کہ وہ سال میں ایک آدھ دفعہ گوشت دیکھتے ہیں یا کوئی یہ چیزیں نہیں دیکھ پاتے بلکہ شاید دو ٹائم پکاتے ہوں گے اور یہ تین ٹائم کھاتے ہوں گے یا ایک ٹائم دوپہر کا پکاتے ہوں گے اس طرح چلتا ہوگا. ایسی فیملیز بھی ہیں تو جن کا مطلب کہ بیچاروں کا حساب کتاب نہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی دعا کر دے, اللہ پاک وسعت بھی دے برکت بھی دے. تو اس طرح کے کچھ ڈسکاؤنٹڈ ایریاز ہوتے ہیں, کچھ آفرز آ رہی ہوتی ہیں تو ان کی طرف بھی بندہ اگر کوشش کرے گا تو بچ سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ میں یہ بھی مشورہ دوں گا جو ایوریج فیملیز جو اس وقت سن رہی ہیں کہ آپ ہر تیسرے چوتھے مہینے اپنے بجٹ کو بیٹھ کر ڈسکس کیا کریں, کیونکہ دو تین مہینوں میں نا کچھ ایکسٹرا چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. کچن کی ایکسٹرا آئٹم آنا شروع ہو جاتی ہیں, باتھ روم کے آئٹم آنا شروع ہو جاتی ہیں, کوئی صاف صفائی کی ایکسٹرا آئٹم آنا شروع ہو جاتی ہیں. اگر آپ ہر تیسرے چوتھے مہینے بیٹھ جائیں گے نا کہ یار بجٹ کو آپ نے ڈسکس کریں اور جیسی آمدنی اس کے مطابق کریں تاکہ کچھ ہلکی پھلکی سیونگ ہو کہ کل کو بیماری ہو, پریشانی ہو, اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو گیا تو پھر کسی سے قرضہ وغیرہ مانگنا نہ پڑے, آگے پیچھے کوئی دو چار ایسے پیسے پڑے ہوئے ہوں کہ خدا نہ کہتا بچے کو چوٹ لگے اور پھر اپنے بولے کہ یار ابھی دو پانچ دس ہزار ہی نہیں ہے کہ بچے کی پٹی کروا سکے. تو یہ سیونگ ایریا بھی تھوڑا آپ کا چلتا رہے گا تو دو پانچ دس 20% اگر ہو سکے تو کوئی سیونگ موڈ کی طرف بھی جائیں تاکہ کسی بھی پریشانی کے وقت مانگنا نہ پڑے کسی سے اور اللہ کرے کہ ہم ایک اس طرح کی زندگی گزاریں. تو اس طرح کے کچھ اصولوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے نا تو اور فیملی سپورٹ کرے ایک دوسرے کے ساتھ, فرمائشوں کو مطلب پروان نہ چڑھنے دیں اور ضرورتوں کو جہاں بعضوں کا ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ انسان شروع میں ضرورت پوری کرنے کے لیے کماتا ہے, پھر سہولتوں کے لیے کماتا ہے, پھر آسائشوں کے لیے کماتا ہے اور اس کی یہ لمٹ, اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے.
ایک حدیث پاک میں جو خرچ میں میانہ روی کرے گا, بیلنس رکھے گا, وہ غریب نہ ہوگا. ایک اور حدیث پاک میں جو شخص اعتدال قائم رکھتا ہے, بیلنس قائم رکھتا ہے, اللہ پاک اسے مالدار بنا دیتا ہے. اور جو آدمی ضرورت سے زائد خرچ کرتا ہے اللہ پاک اسے فقیر کر دیتا ہے. حوالہ کنز العمال جلد 2 صفحہ نمبر 22 حدیث نمبر 5434 اور یہ حصہ تیسرا.
احسن الویالی آدابی دعا جو کتاب ہے نا اس میں وہ جو مضمون ہے آپ اسے ہی مضمون کئی دفعہ سنا ہے, خود کردارہ علاج نیست, اپنے ہاتھوں کے کیے کا کوئی علاج نہیں, اس میں بھی یہ مضمون موجود ہے کہ جو اس طرح مال اڑا کر تنگ دست ہو کے بیٹھ جائے تو پھر خود ہی کو ملامت دے, کسی اور کو ملامت نہ کرے.
بالکل, یہ جن کی ایک مہینہ پورا ہونے سے پہلے ختم ہو جاتا نا بھائی صاحب, وہ سر جوڑ کے بیٹھے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ پورا کیوں نہیں پڑنا. تو یہ کئی خرچے ایسے ہوں گے کہ جس کو مائنس کر سکتے ہوں گے تو مائنس کر دیں تو پورا ہو جائے گا.
اب آپ کے جو آپ کو سن رہے ہیں ان میں مجھے ایک گمان ہے حضور کہ ایک تعداد شاید وہ ہوگی جو کہیں گے حضور 25 دفعہ بیٹھ گئے مگر 25,000 میں نہیں کر چل سکتا, ہمارے ہمارے سامنے 5,000 روپے کرائے میں چلے گئے, یہ بجلی کا بل یہ آ گیا, یہ آ گیا, بچے کے لیے دودھ بھی اس بار کم خریدا, گوشت تو دیکھا ہی کوئی نہیں ہے, مچھلی کا تو نام سنا ہے مچھلی ہوتی ہے کوئی کہیں دعوتوں میں دیکھنے کو مل جاتی ہے. تو حضور ایسے جو بیچاری فیملیز ہیں اور ہیں ایسی فیملیز کے جو بالکل کر کسر سے چلتے ہیں اور وہ نہیں ان کو بچتا, تو میری آپ سے درخواست ہے کہ ان کے لیے صبر کی, شکر کی, قناعت کی اور برکت کی دعا کرتے ہیں حضور.
بے شک ہاں اس طرح کے بھی خاندان ہوتے ہوں گے تو اللہ پاک ان سب کو تو صبر عطا فرمائے, برکت دے کہ اگر صبر کریں گے فقیر صابر, یہ فقیر کہلائیں گے غریب مسکین جن کو پورا نہیں ہوتا, فقیر صابر کے فضائل پھر اپنے مالداروں سے یہ فقیر جو ہیں یہ جنت میں 500 سال پہلے داخل ہو جائیں گے. تو اب یہ کتنی بڑی بشارت ہے, صبر کرے. اب یہ صبر نہیں کرتے نا مشکل ہے, صبر نہیں بلکہ وہ لاؤ لاؤ پھر غلط ذریعے سے بھی مل گیا تو کسی کا دبانا پڑ گیا تو دبا بھی لیا, تو یہ پھر ان کے لیے نہیں ہے کوئی مطلب, یہ تو پھر گناہگار ہے, امتحان ہے. ہمارے اکابرین نے, ہمارے بزرگوں نے ضرورتاً فاقے بھی تو کیے ہیں, بغیر کھائے پیے بھی تو گزارے نا وقت, کم کھایا بچا کر وہ جو بچ گیا روکھا سوکھا گزارا کر لیا اور زندگی گزر گیا. ہم کو اچھا اچھا کھانا چاہیے, پھر جو بچ گیا وہ دوسرے دن نہیں چلے گا, بس یہ ابھی اس کو پھینک دیا. ایک تعداد ہے جو مشکل یہ ہے کہ گھر میں جو بچتا ہے کھانا اس میں بھی میں نے کہا بہت کچھ پھینکا بھی جا رہا ہے، یہ بھی ایک بے برکتی کی ظاہر ہے کہ صورت تو سامنے ہی ہمارے، روٹیاں بچ گئیں وہ پھینک دیں گے، کھانا بچ گیا سالن بچ گیا وہ پھینک دیں گے، تو انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے، دعائیں بھی مانگتے رہیں گے، ورد و وظائف بھی ہوتے ہیں اس کے برکت کے لیے،
اور آج اثر
انشاءاللہ ترکیب بن جائے گی،
آج اثر کے بعد جو آپ نے وظیفہ
تسبیح ملائکہ
وہ اگر دوبارہ یہاں بھائی، کیونکہ ہمارے رات کے ناظرین میں بھی فرق ہوتا ہے، میں نے تو وہ آگے فارورڈ بھی کیا ہے ملفوظات اعلی حضرت کے تعلق سے جو ماشاءاللہ اثر کے بعد جو آپ نے بیان کیا، آسان بھی ہے اور ابھی رمضان کے دنوں میں جو اس کی عادت بھی کی جا سکتی ہے،
جی جی اللہ کرے توفیق مل جائے کہ فجر کا واقعی ہے وہ موقع اچھا ملتا ہے سحری کے بعد، روزی میں برکت کا وظیفہ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ برکت رزق کی کوئی دعا حضور ارشاد فرمائے، میں آج کل بہت پریشان ہوں، ارشاد ایک صحابی رضی اللہ عنہ خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی، دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر لی، فرمایا کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ہے ملائکہ کی اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے، خلق دنیا آئے گی تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر، طلوع فجر کے ساتھ 100 بار کہا کر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، ان صحابی کو 7 دن گزرے تھے کہ خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، حضور دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی میں حیران ہوں کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں، یعنی وہ 7 دن انہوں نے یہ وظیفہ کیا تسبیح ملائکہ کا جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے، تو وہ مطلب مالا مال ہو گئے، رب عرض کر رہے ہیں کہ میں یہ کیا کروں اتنی دنیا کی دولت میرے پاس اتنا مال آ گیا، تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جو ان سے فرمایا وہ یہ اس تسبیح کا نہیں جو جس نے سوال کیا تھا دکھیارے نے اس سے فرمایا اس تسبیح کا آپ بھی ورد رکھیں حتی الامکان طلوع صبح صادق یعنی سحری کا وقت ختم ہونے کے ساتھ ہو، ورنہ صبح سے پہلے جماعت قائم ہو جائے تو اس میں شریک ہو کر بعد کو عدد یعنی اس کی گنتی جو ہے تعداد فگر پورا کیجئے، اور جس دن قبل نماز یعنی فجر کی نماز سے پہلے بھی نہ ہو سکے تو خیر طلوع شمس سے پہلے یعنی سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لے، تو یوں معلوم ہو کہ اس کا وقت جو ہے صبح صادق یعنی سحری کا وقت ختم ہونے سے لے کر یہ سورج اگنے تک ہے سن رائز سے پہلے پہلے اس کو پڑھ لے، 100 مرتبہ پڑھنا ہے، تو کوئی سنت سے پہلے پڑھ لے یا سنت کے بعد پڑھ لے فجر کی سنتیں پڑھ کر پھر جماعت میں شریک ہو جائے تو پھر جو بچ گئے تو فجر کی نماز کے بعد پڑھ لے، تو یوں مطلب اس کو سورج نکلنے سے پہلے پورا کر لے، تو انشاءاللہ یہ بہت برکت ملے گی انشاءاللہ الکریم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
سیدی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت مالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ ایس ایم ایس کے ذریعے سے سوال موصول ہوا ہے، ہمارے سمیر بھائی سوال کر رہے ہیں کہ راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کے چند فضائل ارشاد فرما دیجیے۔
سخی اللہ پاک سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے اور دوزخ سے دور ہے، اور بخیل اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے اور جہنم سے قریب ہے۔ اچھا یہ حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی، تو اس میں سخی اور بخیل کی دونوں کا، تو بخیل جو جہنم سے قریب، اور ایکچولی جو بخیل ہوتا نا وہ ہوتا ہے کہ ایسے صدقات جو اس پر واجب ہیں وہ ادا نہیں کرتا، جیسے جو زکوٰۃ بھلے وہ باقی خیر خیرات کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے لیکن زکوٰۃ پوری نہیں دیتا، تو یہ اس پر فرض ہے تو یہ ادا نہیں کر رہا، تو یہ بخیل ہے، صدقہ فطر واجب ہے ادا نہیں کرتا تو وہ بخیل ہے، بخیل من کنجوس، تو اس طرح مطلب جو صدقات واجبات ادا نہیں کرتے، تو وہ اصل میں بخیل یہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا. اور دوسرا یہ کہ جہاں مروت میں خرچ کرنا ہوتا ہے وہاں مطلب تھوڑا ہاتھ تنگ رکھے، یہ بھی بخل ہی کی صورت ہے، لیکن یہ وہ صورت نہیں ہے جو مطلب اصل صورت جو بخل کی وہی خطرناک ہے، کہ جس میں مطلب یہ کہ شریعت نے اسلام نے فرض کیا اس کے باوجود وہ ادا نہیں کر رہا، اس کے لیے نا جہنم کی وعید تو اس کے لیے. جہاں مروت میں خرچ کرنے سے خرچ کرنا ہے وہاں بھی کرنا چاہیے، ورنہ لوگ غیبتوں میں پڑھیں گے، برائیوں میں پڑھیں گے، اور پھر مال کی محبت اتنی اچھی بھی تو نہیں ہے نا. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے، اے ابن آدم یعنی اے آدمی، اپنے خزانے میں سے میرے پاس کچھ جمع کر دے، نہ جلے گا نہ ڈوبے گا نہ چوری جائے گا، تجھے میں پورا دوں گا اس وقت کہ تو اس کا زیادہ محتاج یعنی ضرورت مند ہوگا. تو یوں مطلب ہے کہ اللہ پاک کی یہ رحمت ہے، کرم ہے کہ رائے خدا میں دینے کی ترغیب میں کہ میرے پاس جمع کروا دے. تو ظاہر ہے کہ فزیکلی تو جمع کی کوئی ممکن ہی نہیں ہے، تو صورت ہی نہیں ہے، تو یعنی رائے خدا میں ہم دیں گے تو یہ اللہ پاک کے پاس جمع ہوگا ہمارا.
صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے نا کہ بندہ جو صدقہ کرتا ہے تو اللہ پاک اسے قبول فرماتا ہے اپنے دست قدرت سے، اور اسی طرح اس کی پرورش فرماتا ہے جیسا کہ تم میں سے کوئی اپنے بچھڑے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کو پہاڑوں کی مثل دیکھے گا.
سبحان اللہ. تو رائے خدا میں خرچ کرنا تو واقعی بڑا ثواب کا کام ہے، بڑی سعادت کی بات ہے، بہت سعادت کی بات ہے، کرنا چاہیے. مالداروں کو چاہیے کہ اپنے اطراف میں دیکھیں، پڑوسیوں میں دیکھیں، رشتہ داروں میں دیکھیں. اب مہنگائی، کمر توڑو مہنگائی، غربت، یہ سب سمجھتے ہیں، ہم بار بار ترغیب دلاتے رہتے ہیں اور ان کی کچھ نہ کچھ خدمت کرتے رہے، وہ خاندان باندھ لیں، جن کا کوئی راشن ان کا بند جائے کہ ان کو بھائی مہینے کا اتنا راشن چلا جائے، عید کے موقع پر کوئی اچھے بےچارے کپڑے پہن سکیں، اس کی کوئی ترکیب بن جائے، سادات کرام میں سے کسی سید خاندان کا خرچہ باندھ لیں، ان کی خدمت ان کے نانا جان کا عطا کردہ ہے، یہ ان کو دیں گے تو اور ان کے نانا جان نوازیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس طرح مطلب جن کو اللہ نے دیا ہے وہ کریں. اب اتنا پھینکتے ہیں، اتنا فضول اڑاتے ہیں، اتنا شادیوں میں کروڑوں روپے کا دھواں کر دیتے ہیں، غریبوں میں دو نا یار، مسکینوں میں دو، غریبوں میں دو، سیدوں کی خدمت میں نذرانے پیش کرو، علماء کی خدمت کرو. امام بیچارے، کئی امام ایسے ہوتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں، سفید پوش ہوتے ہیں، ان کی خدمتیں کرو تو انشاءاللہ آپ کی دنیا اور آخرت میں چاندی ہوگی. باقی ادھر تو دکھاوے کے لیے خرچ بہت ہوتا ہے، یہ اس کو مطلب مائنس کرو یار. جو بھی کرنا ہے اللہ کے لیے کرے، اللہ توفیق دے تو وہی کام کریں گے جس میں ہم کو ثواب ملے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سیدی شیخ طریقت امیری اہل سنت دامت برکات مالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے، ایک سوال آیا ہے ایس ایم ایس کے ذریعے سے کہ دل میں یہ نیت ہو کہ زکوٰۃ دے رہا ہوں مگر سامنے والے نے پوچھا تو اس نے یوں کہہ دیا کہ میں نے یہ عیدی دی، یعنی عیدیہ کہہ دیا، حالانکہ یہ زکوٰۃ ہے، کیا ایسا کہنا جائز ہوگا؟
عیدی کہہ کر دے تو سکتے ہیں زکوٰۃ اگر وہ حقدار ہے تو، کیونکہ بعض سفید پوش ہوتے ہیں وہ پسند نہیں کرتے کہ وہ زکوٰۃ قبول کرے، تو گفٹ دے دی، اس کو گفٹ کہہ کر دے دیا، ایزی کہہ کر دے دیا تو کوئی حرج نہیں ہے، دل میں زکوٰۃ کی نیت ہونا ہے
جی
دل میں. اور اگر اس کو دے دیا کسی نے رقم حقدار کو اور دل میں بھی نیت نہیں تھی، تب بھی ایک گنجائش باقی ہے کہ وہ اس رقم کو یا یہ زکوٰۃ کے مال کو ہلاک کر دے، یعنی کہ ختم کر دے، اس سے پہلے بھی نیت کی جا سکتی ہے. ہلاک کرنے سے مراد ہے کہ اس نے کسی اور کو گفٹ کر دی یا کھا پی گیا، تو یہ ہلاک ہو گئی نا رقم، اب نیت نہیں ہو سکتی، تو وہ سلامت ہے اس کے پاس، تب تک نیت سمجھو کہ کر لے.
سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے، یہ سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں علم لدنی کسے کہتے ہیں، کیا یہ وہبی ہے یا عطائی، اور اس کی دعا کرنا کیسا ہے؟
علم لدنی یہ وہبی ہے، وہبی یعنی اللہ کی عطا سے ہوتا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کو ہوتا ہے، اور انبیاء کرام کے فیضان سے اولیاء کرام کو بھی ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کو بھی ہوتا ہے، اور اس کی دعا کرنے میں بھی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ شرح زرقانی شریف جلد 9 صفحہ 123 کے حوالے سے علم کی دو قسمیں ہیں، اللہ پاک کی دیوی قوت کو استعمال کرتے ہوئے بندہ اپنی کوشش سے جس علم کو حاصل کرے وہ علم کسبی ہے، اور جو علم کسی کو خدا تعالی کی طرف سے براہ راست بغیر استاد کے حاصل ہو علم لدنی ہے۔ اچھا، اس کا حوالہ ہے مرقات المفاتیح جلد اول صفحہ 44 ماخوذن۔ اس کے ذریعے قرآن و حدیث میں اس معاملے کی سمجھ بوجھ حاصل ہو جاتی ہے جس تک عام لوگوں کی رسائی یعنی پہنچ نہیں۔ یہ شرح الزرقانی علی المواہب جلد 9 صفحہ نمبر 123 ماخوذن۔
ذیشان سوال کر رہے ہیں، ہمارے یہاں نزلے میں سفیدے کے درخت کے پتوں کا ہاتھوں میں مسل کر اس کی مہک سونگنے سے نزلہ کھل جاتا ہے، روزے کی حالت میں ایسا کرنے سے کیا حکم ہوگا؟
اگر کوئی بندکیاں نہیں جاتی اس کے ڈراپس وغیرہ، خالی سونگنے سے جیسے بام سونگتے ہیں، عطر سونگتے ہیں، تو اس طرح اگر وہ سونگنا ہے اس میں بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، بھلے نزلہ کھلے اچھا ہے، تو بلغم وغیرہ نکلتا ہے تو اس سے فوائد ہوتے ہیں، کئی بیماریوں سے بچت کی بھی صورت بنتی ہے۔ صلو علی الحبیب
صلو اللہ علی محمد۔ سمس کے ذریعے حامد سوال کر رہے ہیں کہ میرے پاس دو پلاٹ ہیں، ایک پر گھر بنانا ہے اور دوسرا بیچنا ہے، لیکن جو پلاٹ بیچنا ہے اس کی قسطیں ابھی جاری ہیں، تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟
اگر اسے بیچنے کی نیت سے لیا تھا تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، جو بھی اس کی مارکیٹ ویلیو ہوگی وہ اس کی رقم بنے گی، اور اب جتنی قسطیں اس کی باقی ہیں وہ اس میں سے مائنس ہو جائیں گی، تو اس کو ہٹا دیں گے، باقی جتنی قیمت بچے گی وہ اس کے اوپر اسے زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔
جواب دیجئے، قیامت کی نشانی سورج کے مغرب یعنی ویسٹ سے طلوع ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ سورج جہاں سے اب نکل رہا ہو تو ایسٹ ہے، مشرق کہتے ہیں اس کو، لیکن ویسٹ پر ہمارے یہاں اب تو غروب ہوتا ہے، ایک وقت آئے گا کہ وہاں سے نکلے گا ویسٹ سے سورج، تو اس سے کیا ہوگا؟
جواب درست جواب دینا ہے اور ساتھ مدنی فیس بھی بیان کرنی ہے، آپ بتائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
محمد حمزہ تاری حیدرآباد سے ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے آیا ہوں۔
ماشاءاللہ۔
پیارے مرشد، مغرب سے جب سورج طلوع ہوگا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا؟
جواب درست ہے، یعنی اب جو غیر مسلم ہے وہ غیر مسلم ہی رہے گا، اور اس کا اسلام لانا یہ معتبر نہیں ہوگا۔
یہ ہماری طرف سے تحفہ لیجئے اور ہمیں بھی کچھ تحفہ دیجئے۔
انشاءاللہ عید کے بعد مدنی قافلہ کروں گا انشاءاللہ۔
عید کے
بعد 3 دن گیا،
عید کے بعد سے مراد کیا؟ آئندہ رمضان کیا؟
نہیں، انشاءاللہ عید کے بعد جیسے بھی وقت ملے گا انشاءاللہ۔
آپ تو وہ جو ایک مہینے کا وقت نکال سکتے ہیں یار، تو
انشاءاللہ کوشش کروں گا عید کے فوراً بھی بعد جلد سے جلد یہ قافلہ کر لوں 3 دن کا، اللہ نے چاہتا
تو ہر مہینے 3 دن کا کچھ ذہن بنا لے
انشاءاللہ۔
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی
محمد۔ جواب دیجئے،
لبیک۔
اچھا، آپ نے یہ فرمایا کہ ہماری طرف سے بھی کوئی تحفہ ہے، وہ کیا؟
ماہنامہ فیضان مدینہ ہم نے جو ہے وہ پیش کیا ہے۔
ہاں تو یہ بتایا کرو نا، ناظرین کو تو پتا چلے گا آپ نے کیا نوازا ان کو۔
دعوت اسلامی کا ماہنامہ فیضان مدینہ میگزین ہے یہ، اور اس کے اندر رنگ برنگی صفحات بھی ہیں اور بہت کچھ علم دین کا خزانہ ہے، اور اس سے سالانہ بکنگ بھی اس کی جاتی ہے، اور جو بکنگ نہیں کر سکتے تو وہ ہر مہینے پہ مکتبۃ المدینہ پر جا کے طلب کر سکتے ہیں.
سبحان اللہ ماشاء اللہ
صلوا علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد.
اللهم
اللهم
سلمني
سلمني
من رمضان
من رمضان
وسلم رمضان لي
وسلم رمضان لي
وسلمه مني
وسلمه مني.
صلوا على الحبيب
صلى الله على محمد
صلى الله عليه وسلم.
جواب دیجئے
لبیک.
نماز کی کنجی کیا ہے؟ کنجی میننگ کی، کی آف صلاح،
کی آف صلاح. آپ بتائیں
واٹ از کی آف صلاح.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جنت
جنت
نماز کی چابی جنت
سے. نماز کی کنجی کیا ہے تو آپ فرما رہے ہیں جنت، اللہ عطا کر دے جنت.
چلیں آپ بتائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نماز کی کنجی وضو ہے.
ماشاء اللہ، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی کنجی نماز ہے، اور نماز کی کنجی وضو ہے.
سبحان اللہ،
جواب درست ہے.
آپ کے والد صاحب آئے ہیں گھر پر ہیں، انہیں مدنی قافلے میں لے کے جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے
انشاءاللہ.
ان کو کیا نوازا؟
انہیں بھی ماہنامہ فیضان مدینہ.
تو سرکار عرض ارشاد فرما دیا کرے نا.
لبیک انشاءاللہ الکریم. سنے جی مزید فرمائیں گے حضور کچھ؟
جواب دیجئے. زمین پر سب سے پہلے بنائی جانے والی مسجدوں کا نام بتائیے.
جی
مسجدوں کا نام
دیں گے جواب، اب بتائیں گے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مسجد اقصا،
یہ تو ایک ہوا نا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مکہ المکرمہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
خانہ کعبہ.
خانہ کعبہ مسجد کا نام ہے. خانہ کعبہ کہاں واقع ہے؟
مکہ.
اب مکہ شریف میں تو ہے لیکن
مسجد الحرام.
ماشاء اللہ. تو ایک یعنی کتنے نام لیے؟ کتنی مسجد نام لیے؟ دو نام لینے ہیں،
مسجد الحرام مسجد اقصا.
جواب درست ہے.
انہیں بھی ماہنامہ فیضان مدینہ پیش کیا جا رہا ہے.
سبحان اللہ. جواب دیجئے. بیٹھتے جی وقت منہ کس سمت رکھنا سنت ہے؟
کتنا پیارا سوال. اور جو اگر اس طرف نہیں بیٹھے ہیں تو انہیں بھی ترغیب ہے کہ جواب سننے کے بعد وہ بھی اس طرف منہ کر لیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام احمد رضا ہے اور 10 دن کے اعتکاف میں ہوں آخری اشرے کے.
ماشاءاللہ.
سوال دوبارہ دہرائیے گا.
بیٹھتے وقت منہ کس سمت رکھنا سنت ہے؟
قبلہ ڈائریکشن، قبلہ رخ منہ رکھنا سنت ہے.
جواب درست ہے. اب اس کی تھوڑی تفصیل سن لیجیے. ابو داؤد شریف کے حوالے سے جلد 3 286 صفحہ کہ بیٹھتے وقت کعبۃ اللہ شریف کی سمت منہ رکھنا سنت ہے. اکثر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی طرف رخ کرتے تھے. اب جیسے کہ اس وقت میں تو کعبے کی طرف منہ کر کے نہیں بیٹھا ہوں, تو سکھانے والے کو یا بیان کرنے والے کو غالباً یہ بھی سنت ہے کہ اس کا منہ کعبے کی پیٹ ہو اس کی اور لوگوں کا رخ اس کی طرف ہو. خطبے کے دوران تو ہوتا بھی ہے, شاید مفتی احمد یار خان صاحب نے کچھ دکھا ہے, اس کا خطبے کا ہی دکھا ہے آج جو میں نے عرض کیا بیان یہ سکھانے والا اس طرح. تو یوں مطلب ہے کہ بعض ایسے مواقع ہوتے کہ قبلے کی طرف منہ نہیں کیا جا سکتا, یا بعض صورت میں موقع ہی نہیں ہوتا کہ بندہ قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھے. تو یعنی اینی ہاؤ ہر وقت قبلے کی طرف منہ ہو کر کے ہی بیٹھے, یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ سنت اسی طرح ہے کہ کچھ بھی ہو جائے. بعض اوقات مستثنیات ہوتے ہیں, جیسے کہ استنجا خانے میں قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا استنجا کرتے وقت حرام ہے, موقع کے مناسبت سے. تو جب جب موقع ملے جتنا ہو سکے بالکل یعنی کہ کعبے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا چاہیے اور اس کی عادت بنانی چاہیے. اس کی عادت بہت کم ہوتی ہے, موقع ہوتا ہے تب بھی. میں کئی بار اسلام بھائیوں کو نجی طور پہ بھی دیکھا ہے بولتے ہیں لیکن عادت نہیں ہے, وہ موقع ہوتا ہے تب بھی نہیں بیٹھتے. بعض وقت موقع ہوتا ہے کہ قبلے کی طرف بندہ منہ کر کے بیٹھ جائے, نہیں بیٹھتے. بس وہ کیا کہنا چاہیے, ثواب سے بے نیازی کہیں کیا کہیں, یہ کون سی نہیں کہ اللہ کو پسند آ جائے, کچھ پتہ نہیں ہے. تو آپ ماشاءاللہ اس وقت تو کافی سائیں بھائی قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھے, یہ ثواب اسی صورت میں ملے گا جب نیت ہوا. اب اتفاق سے کسی کا منہ کعبے کی طرف ہے تو نیت تو نہ ہوئی نا, اتفاق ہے, نہ ہوتے تو کوئی اس کا رنج و غم بھی نہیں ہے, نہ طلب ہے کہ بھائی وہ کعبے کی طرف منہ, کسی کو پوچھا قبلہ کس طرف ہے تو بھی آزو بھائی. میں کئی بار کسی کے گھر تجربے مجھے تو کافی ہے نا, کسی کے گھر پہ جانا ہے قبلہ کس طرف ہے تو مصلی اللہ یہ سمجھیں گے اب آئے گھر میں تو نماز پڑھیں گے نفلے پڑھیں گے. تو خیر جواب دیجیے.
سنت انہوں نے بھی تین دن مدنی قافلے کی نیت پیش کی ہے اور محرم شریف کے اندر 11 دن مدنی قافلے کا انہوں نے فرمایا, تو 12 دن نہ کر لیں؟
12 دن انشاءاللہ 12 دن کا مدنی قافلہ,
ماشاءاللہ محرم شریف میں 12 دن اور عید کے بعد فوراً انشاءاللہ دوسرے جمعے میں 3 دن
انشاءاللہ
الکریم.
اللہ برکت دے, استقامت دے. سب سے پہلے السلام علیکم کے الفاظ کس نے ادا کیے؟ لفظ سلام غالباً
سب سے پہلے سلام کے لفظ کس نے کہے؟ جی آپ بتائیں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد رضوان اتاری میرپور کشمیر سے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے سلام کے الفاظ ارشاد فرمائے.
جواب درست نہیں ہے.
درست جواب کون دے گا؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سب میں پہلے سلام کا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے,
ساری کائناتی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے. اب اس کے لیے وہ پہلے جو میں نے نعرہ لگایا جواب کو دے نہیں سکتا نا اس طرح جواب, لیکن ابھی جواب باقی ہے.
جی یہ جواب دیں گے اسلام بھائی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اس کا جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام.
آپ مرضی والے, اور کوئی بھی جواب دے دے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضرت آدم علیہ السلام.
جواب درست ہے.
ماہنامہ فیضان مدینہ کا رسالہ انہیں پیش کیا جا رہا ہے. آپ کیا مدنی فیس؟
انشاءاللہ عید کے بعد 3 دن کا قافلہ. عید کے بعد انشاءاللہ.
پہلا جمعہ، دوسرا جمعہ، تیسرا جمعہ؟
انشاءاللہ تیسرا یا دوسرا جمعہ.
بخاری شریف کی حدیث ہے جو یہ سلام کے تعلق سے کہ فرشتوں کی بیٹھی جماعت کو سلام کرو، اللہ پاک نے حکم دیا، انہوں نے سلام ارشاد فرمایا، فرشتوں نے جواب دیا کہ یہی پھر تمہاری اولاد کا اس طرح کے نا حدیث وقت
بھیجا، اللہ پاک نے کن کو جا کے سلام کرو تو یہی تمہاری ذریت کا سلام اور اس کا جواب ہوگا.
صلو علی الغبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں،
لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم
حلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات
السبعی ورب العرش العظیم
ورب العرش العظیم
لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم
الحلیم الکریم
سبحان اللہ
سبحان اللہ
رب السماوات
السبعی
ورب العرش العظیم
ورب العرش العظیم
لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم
الحلیم الکریم
سبحان اللہ
سبحان اللہ
رب السماوات
السبعی
ورب العرش العظیم
رب العرش العظیم
صلوا علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد سلمنی
اللهم
اللهم
سلمني
سلمني
من رمضان
من رمضان
وسلم رمضان لي
وسلم رمضان لي
وسلمه مني
وسلمه مني
صلوا على الحبيب
صلى الله على محمد. حضرت سيدنا عبد الله بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائے مٹا دی جاتی ہے، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں،
سبحانک اللہم
سبحانک اللہم وبحمدک
لا الہ الا انت
لا الہ الا انت
استغفرک
وأتوب إليك سبحانك اللهم
وبحمدك لا إله إلا أنت
لا إله إلا أنت
أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم
وبحمدك
لا إله إلا أنت
لا إله إلا أنت
أستغفرك وأتوب إليك اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني صلوا على الحبيب
صلى الله على محمد.
الحمدللہ عز و جل خوش نصیب عاشقان رسول اپنے گھروں پر ماہ رمضان کی تعظیم کے سلسلے میں چراغہ کا اہتمام کرتے ہیں. آئیے اس کو ویڈیوز آپ کو دکھاتے ہیں.
فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو.
لو آ گیا اب آخری عشرا میرے بھائی اس عشرے میں ملتی ہے جہنم سے رہائی تیری جنت سے سجا دیتا ہے رضوان مبارک جنت سے سجا دیتا ہے رضوان مبارک رضوان
یا اللہ پاک جو ماہ رمضان کی تعظیم کے لیے اپنے گھروں کو سجاتے ہیں الہ العالمین کی قبروں کو روشن کر دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
2 اپریل کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام. سوال: قرآن کریم کس مہینے میں نازل ہوا؟ جواب: رمضان شریف میں. سوال: پنجاب کے کس مشہور بزرگ کے مزار شریف کا ذکر ہوا؟ جواب: سلطان باہو رحمت اللہ علیہ. سوال: روایت میں کتنے نیک بندے جمع ہوں تو ان میں ایک اللہ کے ولی ہونے کا بیان ہے؟ جواب: 40 نیک بندوں میں. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت محمد الیاس اتاریہ سمبڑیال، بنت انصر بارہ منگا شکرگڑھ، بنت راؤ طارق پاک پتن، بنت عبد الغنی اتاریہ حیدرآباد، بنت قطب الدین خان بیلا تحصیل لیاقت پور، بنت محمد ارشد اتاریہ لالا موسیٰ، اکرم شاہ اتاری نیاباد کراچی، بنت ولیدات سہرائے تھر مٹھی، ثناء اللہ اتاری معتکف عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، شہریار احمد اتاری اٹک، محمد سلیم انٹرپورہ، وقار خان اتاری کوہاٹ خیبر پختونخوا. ان سلیکٹڈ ناموں میں قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت ولیدات سہرائے تھر مٹھی، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم.
آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. کل مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے پہلے ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں ایس ایم ایس کے ذریعے دے سکتے ہیں. سوال نمبر 1، روزی میں برکت کا وظیفہ کس کتاب سے بیان کیا گیا؟ سوال نمبر 2، رائے خدا میں مال خرچ کرنے کی کوئی ایک فضیلت بتائیے. سوال نمبر 3، توبہ کا دروازہ کب بند ہوگا؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں ایس ایم ایس نمبر 03411255554 پر دے سکتے ہیں. اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل مدنی مذاکرے میں ہم روزانہ مختلف کارکردگیاں شامل کرتے ہیں، جس میں درود پاک پڑھنے والوں کی کارکردگی، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں کی کارکردگی، اسی طرح ماہ نیک اعمال میں شامل ہونے والوں کی کارکردگی. آئیے آپ کو کارکردگیاں دکھاتے ہیں.
رمضان المبارک 1445 ہجری، 1200 درود پاک پڑھنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 1,423,875، 1,423,875، اسلامی بہنوں کی تعداد 1,16,618، 1,16,618، ٹوٹل تعداد 1,540,493، 1,540,493.
رمضان المبارک 1445 ہجری، ماہ نیک اعمال میں شامل ہونے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 1,77,900، 1,77,900، اسلامی بہنوں کی تعداد 91,958، 91,958، ٹوٹل تعداد 2,69,858، 2,69,858. رمضان المبارک 1445 ہجری، قرآن پاک پڑھنے والوں کی نیتیں، کل قرآن پاک پڑھنے والوں کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 3,32,308، 3,32,308، اسلامی بہنوں کی تعداد 2,75,706، 2,75,706، ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی تعداد 6,08,014، 6,08,014.
مبلغین کے لیے اور ہر ایک کے لیے ایک مکتبۃ المدینہ کا بہترین تحفہ، نام بھی بہت زبردست ہے، فیضان بیانات عطار. یہ مکتبۃ المدینہ کے بستے سے حاصل کرنا ہے. آئیے اس کا پرومو دیکھتے ہیں.
میرے دل میری جان کا قرار، پیر میرا مرشد عطار، پیر میرا مرشد عطار.
امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے وہ اصلاحی بیانات جنہوں نے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل دی. انہی بیانات میں سے 18 بیانات کو مکتبۃ المدینہ نے کچھ اضافے اور کچھ آسان الفاظ کے ساتھ کتابی شکل میں جاری کیا ہے، جس کا نام ہے فیضان بیانات عطار جلد نمبر 1. اس کتاب میں موجود بیانات کے کچھ عنوانات دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اس کی برکتیں، تابوت سکینہ برکتوں کا خزینہ، قبر کی ہولناکیاں، آخرت کی تیاری، کیا تندرستی بھی نعمت ہے. اس کے علاوہ مزید دلچسپ موضوعات پڑھنے کے لیے آج ہی اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ سے طلب فرمائیں. آن لائن آرڈر کرنے کے لیے ان نمبرز پر رابطہ فرمائیں. مکتبۃ المدینہ.
امیر علیہ السلام دام برکاتہم العالیہ کی صحت یابی کے لیے مختلف مقامات پر یا سلاموں کا ورد کیا گیا، جیسا کہ پچھلے دنوں بھی آپ نے دیکھا تھا. اسی طرح عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی اس کا اہتمام کیا گیا اور دیگر مقامات پہ بھی بیرون ملک میں بھی اس چیز کا اہتمام کیا گیا. آئیے آپ کو ان کے مناظر دکھاتے ہیں.
جو ہے بیمار صحت کے طالب ان پہ فرما کرم رب غالب، تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا، تجھے سے میری دعا ہے یا خدا، تجھے سے میری دعا ہے، تجھے سے میری دعا ہے.
رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا